السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الزاريات مکی سورت ہے. زاریات کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والی، بکھیر دینے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. دین اور دین ملتے جلتے لفظ ہیں. دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. قرض لوٹائی جانے والی چیز ہوتی ہے، اس کو لوٹایا جاتا ہے. اگر اس دین کے ساتھ دین کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات کچھ یوں ہوگی کہ دنیا میں جو بھی نعمتیں یا آزمائشیں ہیں وہ سمجھیے کہ ایک طرح کا دین ہیں، قرض ہیں. مختلف حالات میں جو مختلف اعمال ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا. ریٹرن ہے نا، ریٹرن ہے، ریوارڈ ہے، ریباؤنڈ ملے گا اپنے اپنے اعمال کا. نعمتیں پا کر کیا کیا، آزمائشیں آئیں تو کیا کیا، اس سب کا بدلہ قیامت کے دن چکا دیا جائے گا. اسی لیے پھر یوم الدین کو بدلے کا دن یا جزا و سزا کا دن کہا جاتا ہے. والسماء ذات الحبک، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو حق سے پھیرا ہوا ہو. قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. خرس کا مطلب ہوتا ہے درخت کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ اس کے اوپر پھل کتنا ہوگا. اب یہ خراس زندگی کو گیس ورک سے چلانے والے لوگ اندازے لگاتے ہیں، زندگی کا اہم ترین امتحان دے رہے ہیں. نہ سلیبس دیکھا، نہ پاس پیپرز دیکھے، نہ استاد ہی سے کوئی سبق انہوں نے حاصل کیا، نہ ہی علم حاصل کیا، بس جو اچھا لگا وہی پڑھنا شروع کر دیا. بالکل ایسے جیسے کہ کوئی بچہ ناولز پڑھتا رہے اور سوپ آپراز دیکھتا رہے اور یہ سوچے کہ امتحان کے سوالات اسی میں سے آئیں گے جو میں نے دیکھا اور جو میں نے پڑھا. یہی حال بہت سے لوگوں کا دنیا کے امتحان میں بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، وہی اللہ کو اچھا لگتا ہے. جو ہمارا خیال ہے آخرت کے بارے میں کہ کن پیرامیٹرز میں یا کس معیار پر آخرت آئے گی، بس اسی پر آخرت آئے گی. جیسا میں نے سوچ لیا ویسی آخرت آئے گی. خود ہی اندازہ لگا لیا کہ کیا اہم ہوگا اور کیا اہم نہیں ہوگا، اور سوچا جو میں کر رہی ہوں بس وہی اہم ہوگا. لہذا کوئی ذمہ داری نہیں آتی، کوئی پابندی نہیں لگتی. دنیا میں بھی اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں سوچتے ہیں کہ میری خواہش کے مطابق میرا انجام بھی ہو جائے گا. کیئر فری ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یسالون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا. وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات و عیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اب متقی وہ ہیں کہ جو محتاط لوگ ہیں، اندازے نہیں لگاتے، دنیا کے امتحان کو نہایت سنجیدگی سے لے رہے ہیں. دنیا میں آنے کا مقصد ان کو پتا ہے کہ کوئی یہ پکنک ٹائم نہیں ہے، پارٹی ٹائم نہیں ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والی بات نہیں ہے یہاں پر. یہ جانتے ہیں کہ ہمارا امتحان ہے. ان کے اندر اصلاح کا مادہ ہے، یہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ارادہ ہے ان کا، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ راہ پا لیتے ہیں، ہدایت پا لیتے ہیں. ان تک استاد کی یعنی رسول کی تعلیمات بھی پہنچ جاتی ہیں، ان تک سلیبس یعنی کہ قرآن مجید بھی پہنچ جاتا ہے اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اب ان کا انجام بہت اچھا ہوگا قیامت کے دن. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین, جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے, وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسن تھے, رات کو کم ہی سوتے تھے, پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا. جنتی کا پورا روٹین, زندگی کا نقشہ سامنے آ گیا. اس کا ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے, دونوں ہی چیزیں موجود ہیں. ایک تو محنت, کم سے کم آرام. حدیث میں آتا ہے کہ مومن عیش کوش نہیں ہوتا, کاہل نہیں ہوتا, بلکہ محنتی ہوتا ہے, جفا کش ہوتا ہے, سخت جان ہوتا ہے. اپنی خواہشات پر پابندی لگانے والے لوگ تھوڑی دیر سوتے تھے رات کو, پھر اٹھ جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر غرہ نہیں ہو جاتا تھا, بلکہ جب صبح ہونے والی ہوتی تھی تو استغفار کیا کرتے تھے. اسحار کا لفظ آیا ہے. آج کل ہم رمضانوں میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں, تھوڑی دیر پہلے اٹھ جانا, توبہ استغفار کر لینا, یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور اپنی عبادات کے خول میں بند ہو کر باقی معاشرے کی ضروریات سے بے حس نہیں ہو گئے تھے, بلکہ مانگنے والے کو اور محروم کو اس کا حق بھی دیا کرتے تھے, احسان کر کے نہیں حق سمجھ کر دیتے تھے. یاد رکھیے کہ دینا بھی آسان ہے لیکن صحیح رویے سے دینا بڑا مشکل ہے. دینے کو ہم دے دیتے ہیں لیکن ہم احسان جتا کر بیزاری کے ساتھ بہت سپیریئر بن کے اور احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے ایسے ہم مانگنے والوں کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کتنے ان سے بیزار ہیں. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جھک کر دینا, دینے کے اندر بھی انداز ایسا ہو کہ لینے والا اپنی تحقیر محسوس نہ کرے. وفی الارض آیات للموقنین, زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے. وفی انفسکم, اور خود تمہارے اپنے وجود میں. دیکھو تو اللہ نے کیسے تمہارا جسم بنا دیا. خود اگر ایک مشین ہم بناتے ہیں تو اس کا شور کتنا ہوتا ہے. ایک ہمارے جسم ہے, اس کی مشین ہے, اتنے سارے سسٹمز اس کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سائلنسر اس میں لگا دیا کہ کسی چیز کی ہمیں آواز نہیں آتی. اگر اپنے جسم کا شور ہمارے کانوں میں آئے, کان پڑی آواز ہمیں سنائی نہ دے. کبھی سٹیتھوسکوپ لگا کر اگر آپ نے سنا ہو تو دل کے دھڑکنے کی آواز, پھر ڈائجسٹو سسٹم کے کام کرنے کی آواز, خون کے دوڑنے کی جسم میں آوازیں ہوتی ہیں, لیکن اوپر سے آپ دیکھیے خاموشی ہے. کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مشین بنائی ہے. افلا تبصرون, کیا تم کو کچھ سوچتا نہیں. آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی, یہ بات حق ہے, ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تم تک پہنچی. جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے, کچھ نہ آشنا سے لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. فقربہ الیہم قال الا تاکلون فاوجس منہم خیفہ, اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. یہ سن کر اس کی بیوی شیختی چلاتی آگے آئی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے, وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. قالا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما خطبکم ایہا المرسلون, اے فرشتو کیا مہم آپ کو درپیش ہے. قالو, انہوں نے کہا انا ارسلنا, ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین, مجرم قوم کی طرف, مراد ہے قوم لوط کی طرف. لنرسل علیہم حجارتا من طین, تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والے لوگوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے, اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں, یعنی ایک نشانی ہے جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا مجنون؟ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد میں یعنی نشانی ہے جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر سے بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلانے والے ہیں۔ یہ آیا جب نازل ہوئی تو موسعون کا ترجمہ قدرت رکھنے والے، یہ کام کرنے والے، یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، وہ کیا گیا۔ لیکن یہ ان آیات میں سے ہے کہ جس کو آج ہم سائنس کی روشنی میں اس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ احکامات نہیں ہے نا، کوئی حکم نہیں نکل رہا شریعت کا، تو جن آیات میں سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا یا ایسی آیات جن کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حتمی معنی نہیں بتایا، متشابہات جن کو کہہ لیجئے، ان کے بارے میں سائنس کی روشنی میں بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں انسان محتاط رہے۔ یہ اس کا رویہ نہ ہو کہ آج سائنس نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں بس اگزیکٹلی اس پر منطبق ہو رہی ہیں، اس لیے کہ سائنس تو اپنے آپ کو بھی جھٹلاتی رہتی ہے، اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو یوں کہیں کہ جو آج سائنس نے بات کی اگزیکٹلی یہ وہی ہے، اور آگے چل کر سائنس اپنی ہی معلومات کو ڈینائی کر دے اور لوگ یہ سوچنے لگیں کہ شاید قرآن کی آیت غلط تھی۔ نہیں، قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی، اس کا انٹرپریٹیشن علم کی محدودیت کی وجہ سے غلط ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں آپ، ترجمانی کر سکتے ہیں، ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بہرحال آج سائنس نے بتایا ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہم یہی کہیں گے کہ واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ اس طرف بھی اشارہ ہو۔ جیسے آج سے 200 سال پہلے یہ خیال تھا سائنسدانوں کا کہ کائنات کانسٹنٹ ہے۔ سر فریڈ ہوائل، انہوں نے کہا تھا کہ سٹیڈی اسٹیٹ تھیوری ہے، یعنی کائنات جو ہے وہ ایک سٹیڈی اسٹیٹ کے اندر ہے۔ اسی پر لوگ چلتے رہے اور کہا کہ جب سٹیڈی اسٹیٹ ہے، ہمیشہ سے ہے کائنات اور ہمیشہ رہے گی، تو کیا ضرورت ہے کہ خالق کو مانا جائے۔ تو دراصل اس تھیوری کے پیچھے، اس نظریے کے پیچھے بھی اللہ کے وجود کا انکار تھا۔ پھر کیا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، 1929 میں کیلیفورنیا میں ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری میں ایک امریکی سائنسدان ایڈورڈ ہبل کچھ ریسرچ کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا اپنے ٹیلیسکوپ میں سے، تو یہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، جیسے غبارے کے اوپر، بلون کے اوپر ڈاٹس لگاتے ہیں جب وہ پھولا ہوا نہ ہو، اس کے بعد اس غبارے کے اندر ہوا بھرنی شروع کریں تو کیا ہوگا کہ وہ جو آپ نے نقطے لگائے تھے جو پہلے تو پاس پاس تھے، اب ہوا بھرنے سے کیا ہوگا، وہ نقطے ایک دوسرے سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل یہی چیز انہوں نے آبزرو کی کہ سب سٹارز ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، فاصلہ بڑھ رہا ہے ان کے اندر۔ ایسٹرو فزکس میں اس چیز نے ایک ریولیوشن پیدا کر دیا اور کہا کہ نہیں، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، سٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی، باہر پھینک دیا گیا اس کو، اور کہا کہ یہ تو ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ جو ایکسپینڈنگ یونیورس ہے یعنی کائنات پھیل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور جب ابتدا ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے کوئی ابتدا کرنے والا تھا۔ تو کتنا بھی انکار کریں، ہر پھر کر ان کو ماننا ہی پڑا، سائنس نے گردنیں ان کی جھکا دی کہ تم کو خالق کو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ تم سائنٹسٹ کہلانے کے قابل نہیں ہو، ناٹ ورتھ یور سالٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ آج کے دور کے بھی مشہور سائنٹسٹ اسٹیون ہاکنگز نے کتاب لکھی ہے، اے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کائنات کے وجود میں آنے کے ایک سیکنڈ کے بعد، اب ایک سیکنڈ کیا ہوتا ہے، کائنات کے وجود میں آنے کے ایک سیکنڈ کے بعد اگر ریٹ آف ایکسپینشن 1 part in 100,000 million million اتنا بڑا نمبر ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، اس سے کم ہوتا تو کائنات پھیل نہ سکتی۔ یہ ہائیلی کمپیوٹرائزڈ، ایسا کس نے یہ اندازے مقرر کیے ہیں، آٹومیٹکلی تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پھیلانے والے ہیں، ہم نے بنایا ہے۔ والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ کبھی شوق سے دوڑو، کبھی خوف سے دوڑو، کبھی خواہش کے لیے دوڑو، کبھی بخشش کے لیے دوڑو، کبھی دعا کے لیے دوڑو، کبھی خیر کے لیے دوڑو، کبھی جنت کی آرزو لے کے دوڑو، کبھی جہنم سے بچنے کے لیے دوڑو، لیکن دوڑنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، ماں پیار سے بلاتی ہے تو ماں سے لپٹ جاتا ہے، اور ماں مارتی ہے تو بھی ماں سے لپٹ جاتا ہے، ماں مارے اور ماں ماں پکارے، بچوں کا تو یہی حال ہوتا ہے، ہر طرح اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے، ومعافاتک من عقوبتک، اور اللہ میں تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے۔ کون بچائے گا اللہ سے؟ اللہ خود ہی بچائے گا، اللہ کے غضب سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے کر۔ ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ یعنی جیسے ماننے والوں کی ذہنیت ایک جیسی ہوتی ہے، اسی طرح جھٹلانے والوں کی بھی ذہنیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ پرانی شراب نئی بوتلوں میں ڈال کر دے دیتے ہیں، لیبل چینج کر دیتے ہیں چیزوں کا، لیکن اصل میں نظریہ گمراہی اور گندگی ایک ہی ہوتی ہے، اسی ویسٹ کو ریسائکل کر رہے ہیں۔ پہلے ساحر اور پاگل کہتے تھے، آج فینیٹک ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو ٹرمینالوجی چینج ہونے سے وہ خیال چینج نہیں ہوا، ذہنیت سمجھ لیں ان کی۔ فتولی عنہم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، البتہ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے، کفار کے لیے نہیں ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمپل بات ہے، پانی موجود ہے، جو پی لے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی، جو نہیں پیے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی، یہ موجود ہے۔ جو اس کو لینے سے انکار کرے گا، کفر کرے گا، وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا، جو اس پر ایمان لائے گا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، اس کو فائدہ مل جائے گا۔ تو یاد دہانی اسی قرآن سے، تعلیم اسی سے، تبلیغ تلقین سب اس قرآن سے کرنا ہے، اور کرتے ہی رہنا ہے، ایک دفعہ کر کے چھوڑ نہیں دینا۔ جیسے آپ لوگوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دو تین دن کے بعد اب آپ لوگ کبھی نظر نہ آئیں، بلکہ دل چاہتا ہے کہ مسلسل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے، یہ تذکرہ چلتا رہے، یہ اللہ کا ذکر چلتا رہے، یہ مذاکرہ ہم کرتے رہیں، اور اللہ کی بات اور ڈسکشن ہوتا ہی رہے ہمارا آپس میں، تاکہ ہمیں نفع ہو۔ کچھ پتہ نہیں کون سی گرہ کب کھل جائے، کون سی کمزوری کس آیت سے دور ہو جائے، کون سی آیت یقین میں اضافے کا سبب بن جائے، اور پڑھ پڑھ کر کہاں پہنچے کہ ایک دم ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ تو یہ تو مومنوں کے لیے بہت فائدہ مند ذکر ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اب یہ دیکھیے، یہ ذکر ہو گیا نا، فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے کیا نماز پڑھتے رہیں، کیا روزے رکھتے رہیں، اس لیے کہ ہمارے دماغوں میں جو تصور آتا ہے عبادت کا، وہ نماز، روزہ، حج، زکات بس۔ حالانکہ پوری زندگی انسان کو عبادت کرنی ہے، تو کیا پتا کوئی ہنسنا ہی شروع کر دے کہ ہاں بس سب جا نماز پر بیٹھ جائیں جا کر، تو بزنس کون چلائے گا، تو دنیا کیسے چلے گی؟ دراصل یہ بھی لاعلمی کی وجہ سے انسان ایسی باتیں کرتا ہے۔ جب دین کی طرف سے انسان لاعلم ہوتا ہے تو دین سمٹ کر مذہب بن جاتا ہے، ہمگیر نہیں رہتا، بلکہ زندگی کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، 24 گھنٹوں پر محیط نہیں رہتا، بلکہ وہ 1-2 گھنٹے کی چیز بن کے رہ جاتا ہے، پارٹ ٹائم، فل ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو عبادت ہے، یہ پارٹ ٹائم عبادت کی بات نہیں کی جا رہی کہ میں نے تم اس لیے پیدا کیا کہ تم نماز، روزہ، حج، زکات کر لو کبھی کبھی۔ یہاں لائف ٹائم غلامی کی بات کی جا رہی ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے وہ عبادت ہے. کوئی کاروبار کر رہا ہے اور یہ دو شرطیں پوری کر رہا ہے جب بھی آپ کے سامنے رکھی, تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, القاسب حبیب اللہ, کمائی کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے. کوئی نکاح کر رہا ہے تو فرما دیا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. تو سنتیں خالی نماز روزے کی تو نہیں ہوتی, خالی وضو کی سنتیں تو نہیں ہوتی, معاشرتی زندگی میں بھی سنت کو دیکھنا ہے اگر ہم اس کو عبادت بنانا چاہتے ہیں. اور پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے اگر اس کو سنت کے حساب سے گزارا جائے. سنت جو ہے وہ سمجھیے کہ قیمتی چیز ہے کہ پیتل کے ساتھ بھی آپ اس کو لگاتے ہیں تو اس کو سونا بنا دے. تو سنت وہ چیز ہے, ہر معمولی سے معمولی کام کو سنت عبادت بنا دیتی ہے, اور عبادت وہ چیز ہے جو کہ جنت کی کرنسی ہے. آپ سوچیں آپ کے پاس کوئی مشین ایسی آ جائے کہ جس کاغذ کو آپ چھوئیں وہ نوٹ بن جائے, تو کیا خوش ہوں گے نا ہم. جس چیز کو آپ نے ٹچ کیا وہ نوٹ بن گیا, جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے ڈالرز کی گڈی بن جائے. تو ہم تو دوڑیں, تبھی تو کہا ہے کہ ففروا الی اللہ, اپنا فائدہ چاہتے ہو تو دوڑو, بھاگو اللہ کی طرف, دیکھو کتنا فائدہ ہے, دیکھو کتنا اجر ہے. پتہ نہیں کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ سنت زندگی کو بھاری کر دیتی ہے, سنت زندگی کو ہلکا کر دیتی ہے, قیمتی کر دیتی ہے, فائدے مند کر دیتی ہے. اور یہ مقصد اگر ہم اپنا بنا لیں کہ مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, حقیقت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ ہم کہتے ہیں بھئی اچھا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے, اچھا جاب کرنے کے لیے, اچھی بیٹی بننے کے لیے, اچھی بہن یا اچھی بیوی یا اچھی بہو یا اچھی ماں بننے کے لیے. نہیں, بنیادی مقصد ہے لیعبدونی. ہم اس لیے آئی ہیں دنیا میں کہ ہم اللہ کی بندی بنے, اور اس کے بعد باقی سب چیزیں ہیں. اللہ کی بندی بن جائیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا, سب کو اپنا اپنا حق مل جائے گا. لیکن اگر اچھی بیوی یا اچھی بہو یا اچھی ماں بننے کے چکر میں اللہ کی بندی نہ بنی تو قیامت کے دن یہ اچھائیاں کام نہ آئیں گی. کوئی ہسبینڈ, کوئی اولاد, کوئی ماں آگے بڑھ کر یہ کہے گی نہیں کہ اللہ یہ تیری بندگی اس لیے نہ کر سکی کہ یہ میرے حقوق دینے میں بہت مصروف ہو گئی تھی. سب کا حق دیجئے, اللہ کسی کا حق نہیں مارتا. اللہ خود قرآن میں ہم سے کہتا ہے سب کو حق دے دو, لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا حق نہ مارے, اپنا بندہ بنانے کی کوشش نہ کریں, اس طرح پریشرائز نہ کریں, بلکہ اللہ کو اللہ کا حق دے دیا جائے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني, میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق, بڑی قوت والا اور زبردست ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. اس لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. سورت الطور مکی سورت ہے. طور ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی تھی جہاں اس پہاڑ کا نام ہے, ویسے طور عبرانی زبان میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر کہ سبزہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے, اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی, کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالی نے جن اقوام پر عذاب بھیجا, کہیں آسمان سے جو کہ مضبوط چھت ان کی حفاظت کی ہے اسی آسمان سے ان پر عذاب آ گیا جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی, یا یہ سمندر جو انسان کے لیے اتنا نفع مند ہے یہی سمندر ان کے لیے عذاب اور سزا بن گیا جیسے کہ قوم فرعون یا قوم نوح جیسے کہ غرق کر دی گئی. تو جہاں سے چاہے اللہ عذاب بھیج سکتا ہے, کوئی اس کو روکنے والا نہیں. یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان ڈگمگائے گا, لڑکھڑائے گا جیسے کہ ہلا جاتا ہے, اب یہ قیامت کا ذکر ہے. وتسیر الجبال سیرا, اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی قتل الخراسون والی چیز ہے، قیامت کے بارے میں سیریس ہوتے ہی نہیں۔ قیامت بس ایک دلچسپ ٹاپک ہے، قرآن کو ایز این انٹلیکچوئل ایکسرسائز پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت ڈسکشن کر لیا، ذرا سا موضوع تبدیل ہو گیا، زبان کا ذائقہ بدل گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زندگی کے معاملات پر، زندگی کے روٹین پر کوئی امپیکٹ نہیں قرآن کا، کوئی اثر نہیں، نہ بول چال پہ، نہ حال حلیے پہ، نہ رسومات پہ، نہ سوچ پر، نہ دل پر، نہ دماغ پہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو کھیل تماشا ہو گیا قرآن، نعوذ باللہ، بس ایک انٹرسٹنگ بک۔ مودی قسم کے لوگ، دل چاہا تو عمل کر لیا، دل چاہا تو نہیں۔ الذین ہم فی خوض یلعبون، یہ جو آج کھیل رہے ہیں اپنی حجت بازیوں میں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم کو سوج نہیں رہا؟ اب تم جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ صبر کرو یا نہ کرو، دنیا میں تو بڑی ویلیو تھی صبر کی، دنیا میں صبر کرتے تو جنت کے بڑے بڑے محل خرید لیتے، کیا کچھ خرید لیتے۔ لیکن یہ صبر سمجھیے کہ ایک ایسا چیک ہے جو کہ ٹائم باؤنڈ ہے، موت کے ساتھ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اب کسی کے ہاتھ میں 100 ملین کا چیک ہو اور وہ کیش نہ کرائے اس کو، اور تاریخ گزر جائے اس کے بعد دوڑے کیش کرانے کے لیے، تو کتنا بے وقوف ہوگا۔ تو آج صبر کا بہت صلہ ہے اللہ کے ہاں، آج صبر نہیں کر سکتے تو پھر جہنم پر کیسے کریں گے بتائیے؟ اور کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی ہے۔ جو دنیا میں صبر کر لیتے ہیں ان کو قیامت کے دن جہنم کی یاد پر صبر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور جو دنیا میں صبر نہیں کر سکتے ٹیمپٹیشنز کے اوپر، گناہوں کے اوپر، تنقید کے اوپر، تلخی کے اوپر، یا مذاق کے اوپر، یا نفس کی خواہشات کو جو نہیں تھام سکتے، تو پھر بالآخر جہنم میں تو صبر کرنا ہی ہوگا۔ اس کے برعکس صبر کرنے والوں کا انجام بتایا گیا، ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب ان کو دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے۔ کیا لگ رہا ہے؟ جیسے جاب سے فارغ ہوتے ہیں، ویکیشن پہ جاتے ہیں، تو دنیا میں تو مومن اپنی جاب پر ہوتا ہے نا، شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا ہے، آل اولاد کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو تھامنا ہے، کہیں شیطان سے جہاد ہے، کہیں معاشرے سے، کہیں نفس کے ساتھ، گھر والوں کو بھی دین بتانا ہے، خود بھی قائم رہنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اتنے کام، اتنا مصروف، فرصت نہیں۔ تو اب جب اللہ کے پاس پہنچے گا، اب اس کی ویکیشن، اس کی چھٹی شروع، کھاؤ اور پیو، مزے کرو۔ متکئین، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ، تختوں کے اوپر جو کہ قطار در قطار رکھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، یعنی ہر ایک کی جان اللہ کے ہاں مورگیج ہے۔ اتنا عمل لے کر آؤ اور اپنی جان چھڑا لو۔ اب ہمارا کتنا مورگیج ہے؟ جتنا زیادہ ہم نے قرض لیا ہوتا ہے اتنا بڑا مورگیج رکھانا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنا عمل لے کر جانا ہوگا اللہ کے ہاں، جہاں ہم اپنی جان کو چھڑا سکیں جہنم کے عذاب سے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اللہ نے کتنا قرض دیا ہے، کتنا حسن ہے آپ کے پاس، جاٹ ڈاؤن کر لیجئے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا زیور ہے، کتنا قیمتی کپڑا پہنتی ہیں، اولاد کتنی اچھی ہے، شوہر کتنا محبت کرنے والا ہے، آپ کی صحت، آپ کا آئی کیو کتنا ہے۔ تو اپنا اسٹیمیٹ لگا لیجئے، اسی حساب سے عمل لے کر جانا ہوگا۔ ہر ایک کا رہن اللہ کے ہاں مختلف ہوگا، اپنی اپنی نعمتوں کے حساب سے۔ اور جو کامیاب ہو گئے، وہ امدد نہ ہوں بے فاق ہتوں و لہم مما یشتا ہوں، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جامع شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، اس میں نہ کوئی بےہودہ بات ہوگی اور نہ بد کرداری۔ اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے۔ یہ انداز آپ دیکھیں، دنیا میں تو بعض دفعہ ڈسکشن کی بھی فرصت نہیں ہوتی، اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے، اب وہاں کام تو کچھ ہے نہیں تو بس اب گپے ہی ہیں، بات چیت ہے اور ماضی کو یاد کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں گے کہ اچھا بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچے، تمہیں کیا عمل جنت میں لے کر آیا۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ کیا ڈرتے ہوئے؟ یہ آخرت ہاتھ سے جانے کا خوف، اس کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت چھن جائے، ہماری آخرت چلی جائے۔ گھر والوں میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کی اصلیت کھلتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھی ہوتی ہوں نا، آپ مجھ کو نہیں جان سکتی کہ میں اصل میں کیسی ہوں، میری اصلیت کیا ہے، میں آپ کو نہیں جان سکتی۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بہت اچھا بن کر آتے ہیں، ہمارے ڈرائنگ روم مینرز بڑے پلیزنٹ ہوتے ہیں، بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، بڑے ہم ماڈسٹ لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش مزاج لگتے ہیں۔ اصل میں تو پتہ چلتا ہے گھر والوں کے ساتھ جب معاملہ کریں، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، کیا لہجہ ہے، شوہر کے ساتھ، سسرال، میکے والوں کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ، اور نوکروں کے ساتھ جو ہم سے نیچے ہیں، جن پر ہم حاوی ہیں، جو ہمارے انڈر کام کرنے والے ہیں، ہمارے ملازم سرونٹس یا ہمارے جونیئرز، ان سے بات کرتے ہوئے ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم ڈسپلے پر نہیں ہیں، ابھی تو ہم ڈسپلے پر ہیں نا، ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں، جب ڈسپلے پر نہیں ہوتے تب بھی یہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو انسان لوگوں کی نظروں کے سامنے کچھ نہ بننے کی کوشش کرے، اس کے دو رخی شخصیت نہیں ہونی چاہیے، ٹو فیسڈنیس نہیں ہونی چاہیے، جیسا اندر ہو ویسا باہر ہو، باطن اور ظاہر ایک جیسا، گھر کے اندر گھر کے باہر ایک جیسا۔ اولین حقدار ہمارے اچھے اخلاق کے اور ہماری اچھی باتوں کے ہمارے اپنے گھر والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اپنوں میں بیٹھتا ہے تو پھر بعض دفعہ زبان بھی اس کی قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اپنائیت کے نام پر ہی تو غیبتیں ہوتی ہیں، اپنائیت کے نام پر ہی تو بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ ڈرتے رہتے تھے کہ ہم کہیں اپنوں میں بیٹھ کے بھی اللہ کو ناراض نہ کر دیں۔ دوسرے یہ کہ اپنے گھر والوں کی بھی خواہشات اور خوشیوں کا خیال تو رکھتے تھے، جو کہ رکھنا چاہیے، انتہائی پسندیدہ جذبہ ہے۔ بیویوں کے لیے بھی فرما دیا، عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ بہترین طریقے سے گزر کرو، ہر طرح ان کا دل رکھو، دل بہلاؤ۔ اور ہم خواتین کے لیے بھی یہی ہے، ہر طرح سے شوہر کو راضی رکھیں، ماں باپ کو، بچوں کو، سسرال کو، سب کو بھرپور کوشش کیجئے اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی بیوی، اچھی بہو، اچھی ماں بننے کی، لیکن ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہو کہ ان کو خوش کرتے کرتے اپنی آخرت برباد کر دیں، یا یہ کہ ان کو راضی کرتے کرتے ان کی آخرت برباد کر دیں۔ دنیا میں اتنا لاٹ کریں بچوں کا، اتنا لاٹ کریں کہ ان کو فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھائیں، اتنا زیادہ بیٹیوں سے محبت کریں کہ کہیں کہ نہیں، اگر ان کو اسلام پر چلایا اور اس حساب سے لباس ان کو پہنایا تو ان کو تو ٹراما ہو جائے گا، آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گی، پیئر پریشر ان پر آئے گا، تن کو تو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اتنی محبت کی کہ بالآخر اولاد کو اس جہنم کے شولوں کے حوالے کر دیا۔ تو وہ بہت ڈرتے رہا کرتے تھے کہیں آخرت نہ برباد ہو جائے۔ مشفقین، جو ڈرا وہ خوش قسمت ہے، اور جو لاپرواہ رہا کہ ٹھیک ٹھاک ہے، اٹس اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے، یہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں۔ ہم دنیا کے لیے کتنا ڈرتے ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ ایک دن ان کا اسکول لیٹ نہ ہو، اٹھا دیتی ہیں مائیں، گھسیٹ کے کھڑا کر دیتی ہیں بستروں سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو سونے دیں۔ مونٹیسری کے بچوں کو کیسے اٹھایا جاتا ہے، بعض دفعہ منے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں اٹھا کے بھیج دیتی ہے نا۔ وہ اچھی ماں تو نہیں ہوتی کہ جو کہے کہ نہیں بچہ سو رہا ہے تو سونے دو۔ اب آپ سوچیں اگر میری اور آپ کی اماں نے ایسا ہمارا لاٹ کیا ہوتا کہ جب دل چاہتا اسکول بھیجتی، جب ہم منع کرتے تو نہ بھیجتی، تو کس کلاس میں آپ ہوتی؟ کلاس فور میں شاید بیٹھے ہوتے، اب تک آگے نہ بڑھے ہوتے۔ تو جو یہ رویہ ہم دنیا بنانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، وہ آخرت بنانے کے لیے بھی اختیار کرنا ہے۔ ڈریں ان کے بارے میں، یہ ڈر بڑی قیمتی چیز ہے، اپنے بارے میں بھی ڈریں۔ تو اللہ نے اس ڈر کا نتیجہ کیا دیا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے۔ واقعی ایسے مواقع آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ بس نہیں چلتا، لگتا ہے زندگی اپنے قابو سے باہر جا رہی ہے، کوئی نہیں بات سن رہا، کوئی ساتھی نہیں مل رہا۔ کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے، تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیے، خوب خوب دعائیں مانگنی ہوتی ہیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اپنے بلبوتے ہم کچھ کر نہیں سکتے جب تک اللہ ہی نہ چاہے، تو اللہ کی مدد، اور وہ کون ہے؟ بر الرحیم، وہ تو واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ فذکر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے، مایوس مت ہوئیے۔ بچے 50 سال کے بھی ہو جائیں، کوئی بات نہیں، کبھی مایوس مت ہوں، کبھی یہ مت کہیں کہ فلاں ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کیجئے، آپ طرح طرح سے چیز کو چینج کیجئے۔ اپنے بچوں کو ہم جو چیز نیوٹریشنل کھلانا چاہتے ہیں، ایک طرح سے وہ نہیں کھاتا تو دوسری طرح، وہ سالن نہیں کھاتا لیکن گوشت اس کے لیے ضروری ہے تو ہم برگر بنا دیں گے، ہم پیزا بنا دیں گے، وہ دودھ گرم نہیں پیتا، اوولٹین ڈال کے نہیں پیتا تو ہم ملک شیک بنا دیں گے۔ ہم کھپ نہیں جاتے بتائیں اپنے بچوں کو کھلانے کے پیچھے، کھپ جاتے ہیں نا، کسی نہ کسی فارم میں ان تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ اسی طرح بالکل ان کی روح کی غذا ہے قرآن، ایک طرح نہیں سنتے دوسری طرح، دوسری طرح نہیں سنتے تیسری طرح، اس طرح نہیں سنتے اس طرح۔ ان کو تو پہنچا کے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے، چھوڑ نہیں دینا کہ اچھا نہیں سنتے، اس طرح بتایا تھا نہیں سنا، کیا پتا آپ کا طریقہ ٹھیک نہ ہو، ان کو ٹیسٹ اچھا نہ لگا ہو۔ اب ٹیسٹ چینج کر دیجئے، چیز وہی ہوگی، میتھڈ ڈفرینٹ ہوگا۔ فذکر، نصیحت کیے جائیے۔ کچھ پتا نہیں کس کے دل میں ایمان کی کلی بس کھلنے ہی والی ہو، جسٹ اباؤٹ ٹائم، تو کیے جائیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا در حقیقت یہ انعد میں یعنی دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ ام خلق من غیر شیء، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے، یعنی جتنی ریزسٹنس کھڑی کر رہے ہیں سوالات کی شکل میں اور اعتراضات کی شکل میں، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے، موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ بل لا یوقنون، یقین نہیں ہے ان کو، مسئلہ یہ ہے۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے، اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، 100% سائنٹیفک اپروچ ہے کہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کرنے کے لیے مائنڈ اوپن ہونا ضروری ہوتا ہے، کھلا دماغ، روشن خیالی ضروری ہے، سارے آپشنز کھلے رکھیں، اس کے بعد پھر آپ ریسرچ شروع کریں اور آپ دیکھیں کیا یہ بات ہے، پتا چلا نہیں یہ بات تو نہیں ہے، تو جو غلط بات تھی وہ نکل گئی۔ اس کو کہتے ہیں نا کنفرمیشن بائی ایلیمینیشن، کیمسٹری کے اندر ایک چیز نکل گئی، دوسری چیز نکل گئی، آخر میں کیا بچا؟ صحیح جواب۔ تو ایک ایک سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے جو ان کے غلط عقائد، غلط نظریات کے اوپر زد لگاتا ہے جا کر، اور آخر میں بچے گا کیا؟ صحیح جواب بچ جائے گا، اگر یہ واقعی ریسرچ اورینٹیڈ ہیں، اگر یہ واقعی حق کی تلاش میں ہیں، ان سوالات کے جوابات جب ان کو ملیں گے یہ حق تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں اگر یہ حق نہیں چاہتے، چالیں چلنا چاہتے ہیں تو پھر اور بات ہے، پھر اللہ نمٹ لے گا۔ ام یریدون کیدا، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ پہلے کر لیا ہے، ریزلٹ پہلے ہی لکھ لیا ہے، ریسرچ بعد میں شروع کر رہے ہیں، تو ظاہر اب تو نہیں مانیں گے۔ کہ مقدمے کا فیصلہ پہلے کر لیا جائے پھر مقدمہ دائر کیا جائے، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا، میک بلیو، فیک سارا۔ تو ان کو تو ہدایت چاہیے نہیں، پہلے ہی فیصلہ کر کر آئے، ماننا نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس دن یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آ سکے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس صبر کیجئے، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کے ذریعے سے مجھ سے اور آپ سے بھی، ہمیں بھی صبر کرنا ہے، مخالفت کی وجہ سے حق کو نہیں چھوڑنا، بلکہ ماحول کو فرما برداری کا ماحول بنانے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ ماحول ہمیں نافرمان نہ بنائے، ہم ماحول کو فرما بردار کر دیں، یہ ہوتی ہے مومن کی شان، یہ ہے ول پاور۔ کہیں کانفیڈنس کو آزمانا ہے تو یہاں آزماؤ، یہ بھی تو ایک میدان ہے۔ اور قوت کہاں سے آئے گی صبر کی؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو، اس میں خوب بحث مباحثہ ہوا ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف فرما دیتا ہے جو وہاں ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، دوسرا کلمہ ہے کہ جب انسان نیند سے اٹھے تو یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بخاری میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب انسان نماز کی ابتدا کرے تو اللہ اکبر کے بعد یہ الفاظ کہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو تسبیح ہر موقع پر جہاں سے بھی انسان اٹھے، محفل سے، مجلس سے، نماز کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، یا سونے کے بعد بیدار ہو، ہر لمحہ اللہ کی تسبیح۔ سورۃ النجم مکی سورت ہے، نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ سورہ نجم کا جو موضوع آگے بھی ہم پڑھیں گے، مشکل موضوع ہے، اور دورہ ترجمہ کے دوران اس کا مکمل بیان ممکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تشنگی محسوس ہو، کچھ باتیں سمجھ نہ آئیں، لیکن اس کو مجبوری سمجھ لیجئے وقتی کنسٹرین کے حساب سے۔ یا وحی کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے کہ وہ خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ وحی کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ محمدن عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہ دو شانیں ہیں آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور رسول بھی تھے۔ آپ کی گفتگو کو ہم انہی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ بحیثیت انسان جو آپ نے گفتگو فرمائی، اور بحیثیت رسول جو آپ نے گفتگو فرمائی۔ بحیثیت ایک انسان کے آپ روزمرہ کی گفتگو فرمایا کرتے تھے، ان کا تعلق قرآن کے احکامات کی تشریح سے نہیں ہوتا تھا، وحی کی تشریح، وحی کا ایکسپلینیشن اس سے مقصد نہیں ہوتا تھا۔ ایسی باتیں جو آپ رسالت سے پہلے بھی کیا کرتے تھے اور رسالت ملنے کے بعد بھی کرتے ہیں، ایسی باتیں جو ایک عام انسان بھی کرتا ہے، وہ باتیں آپ بھی فرمایا کرتے تھے۔ مثلا گھر آ کر یہ کہنا کہ بھی کیا حال چال ہے، یا آج کیا پکا ہے، یا کوئی اور چھوٹا موٹا اس طرح کمنٹ دے دینا مجلس میں، محفل میں بیٹھ کر۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ کی ہوتی تھیں، اس میں کوئی وحی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی اور نہ یہ کوئی قرآن کی تفسیر ہوا کرتی تھی، لیکن یہ بات ہے کہ جو آپ چھوٹے سے چھوٹا کمنٹ بھی کیا کرتے تھے وہ وحی کے تابع ہوتا تھا، وحی کی لمٹس کے اندر اندر ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، وہ سب کچھ لکھ لیا کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو کچھ بزرگوں نے ان کو منع کیا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی اور کوئی آپ پر کیفیت طاری ہوتی ہے، ہر بات مت لکھا کرو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، کہ کہا کہ نہیں لکھا کرو۔ فرمایا لا یخرج من ھذا الا حق، کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ آپ کے سارے کام ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کی روزمرہ کی زندگی کے چھوٹے موٹے معمولات، کمنٹس بھی آپ کے محفوظ ہیں، جو اتباع کرنا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہے۔ بحیثیت انسان جو آپ نے چھوٹے موٹے کام کرے اس کو انسان کر لے، اتباع کا حق ادا کر دے گا، اللہ کا بہت پیارا ہو جائے گا۔ بحیثیت عبد بھی آپ کسی دوسرے انسان سے بلند تر تھے، مکمل عبد تھے آپ۔ دوسری حیثیت آپ کی رسول کی تھی، آپ پر ذمہ داری تھی قرآن کی تشریح کرنے کی۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ نحل آیت نمبر 44، اس میں یہی بات فرمائی گئی تھی کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کی تشریح لوگوں کے سامنے رکھ دیجئے، وضاحت کر کے بیان کر دیجئے۔ جب قرآن کی تشریح آپ کرتے تھے، کوئی قرآن کا حکم بیان کرتے تھے، اس میں قطعاً کسی بھی خواہش کو دخل نہیں ہوتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى، ہرگز آپ خواہش سے نہیں بولتے تھے۔ ہو نہیں سکتا کہ سوچا ہو آپ نے کہ چلو نماز یوں پڑھ لیتے ہیں، نہیں، وہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اگزیکٹلی آپ کو سکھائی کیسے پڑھنی ہے، کیا کہنا ہے۔ وضو اگزیکٹلی اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آپ کو کرنا سکھایا۔ ہر چیز آپ اگزیکٹلی وہی کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے آتی تھی، اس میں قطن کسی قسم کی آپ کی خواہش شامل نہیں ہوتی تھی۔ وہی مطلوب بھی ہے، غیر مطلوب بھی ہے، وہی خفی اور وہی جلی، یہ دو وہی کی اقسام ہیں، اس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے۔ قرآن پر عمل ناممکن ہو جائے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو سامنے نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی۔ اب یہ وحی کس نے پہنچائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ جیسے حدیث میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو راوی، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی یا نہیں، اسی طرح یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ رسول ملک اور رسول بشر، اس کی ملاقات ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ تو بتایا گیا کہ ہاں ہوئی۔ عام طور پہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آیا کرتے تھے تو وہ نظر نہیں آتے تھے، بلکہ ڈائریکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا ہوا کرتا تھا۔ نزلہ علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ دو دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اصل ملکوتی شکل میں دیکھا۔ تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ رسول ملک ہے، فرشتہ رسول، جو اللہ کا پیغام لا رہا ہے، اور یہ جو اللہ کی بات پہنچا رہا ہے انسان تک، انسان رسول تک، ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پیغام لانے والے کو۔ علمہ شدید القوا، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اس کو پہنچانی تھی۔ یہاں پر جبریل علیہ السلام کی اصل ملکوتی شکل کا ذکر ہے۔ غار حرا سے اترتے ہوئے ایک دفعہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو اسی طرح دیکھا تھا کہ پورا افق، پورا ہورائزن جبریل علیہ السلام سے بھر گیا تھا، پورے افق پر وہ چھائے ہوئے تھے۔ انیوژل چیز تھی بالکل، ایسی حقیقت کے آنکھیں دیکھ رہی ہوں لیکن دل حیران ہو رہا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا انبلیویبل، انبلیویبل چیز تھی۔ لیکن ما کذب الفؤاد ما رآ، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا، یہ بات بھی ہے۔ تھی بہت انیوژل، بڑا ایکسٹرا آرڈینری تجربہ تھا، لیکن ہیلوسینیشن نہیں تھا۔ جیسے لوگ کہہ دیتے نا کہ اسکیزوفرینیا کے اندر بھی تو ہیلوسینیشن ہوتا ہے، اور کوئی ہوتا نہیں اور نظر آتا ہے، اور یہ ہے ایک بیماری، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی اسکیزوفرینیا کا کیس ہے یا کوئی ہیلوسینیشنز ہو رہے ہیں. اور افسوس کی باتیں کتنے ہی نان مسلم ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایپیلیپسی کے دورے پڑتے تھے نعوذ باللہ, اور اس میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی تھیں اور آپ کہہ دیتے کہ مجھ پر تو وہی آئی ہے. تو دکھائیں کسی اسکیزوفرینک کا بیان لے کر تو آئیں اور کمپیئر کریں قرآن سے. پاگل ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی پر دورے پڑتے ہیں ایپیلیپسی کے, مرگی کے دورے, ایسی حکمت کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں تو وہ دشمنی کے اندر حد سے گزر جاتے ہیں پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. افاتمارونہ الا ما یرا, اب کیا تم اس چیز پر اسے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی جبریل علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھا ہو تم جھٹلا رہے ہو کہ نہیں کوئی وحی نہیں آئی. ولقد رآہ نزلۃ اخرى, اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. اب یہ ہے وہ معراج کا آسمانی حصہ. زمینی حصہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا, وہاں بھی جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل ملکوتی شکل میں دیکھا. اب سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ بیری. کیسی بیری؟ متشابہات میں سے ہے. ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی بیری ہے, کس جنت کی بات ہے, یہ کیا مقام تھا. میرے اور آپ کے پاس جو بھی علم اس وقت ہے, ساری انسانیت کے پاس جو علم ہے, ایکوائرڈ نالج, وہ تو سارا علم مل کر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا. یہ غیب کی چیزیں ہیں. ٹیلیسکوپ لگا کے دور دراز کی گیلیکسیز دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن ساتھ جو کرامن کاتبین جن کا ذکر ہم نے پڑھا تھا ابھی سورہ قاف میں کہ تمہارے ساتھ دو بیٹھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں دیکھ سکتے. دنیا کا کوئی گیجٹ ایجاد کر لیں, اکوائرڈ نالج سے غیب کو دیکھا نہیں جا سکتا. ریویلڈ نالج جو علم الوحی ہے, اس سے جتنا ہمیں بتا دیا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے. سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر گئے جنت میں اللہ نے داخل فرمایا اپنی رحمت اپنے کرم سے, تو دیکھ لیں گے کہ وہ بیری کیسی تھی. آپ جو اپنی خواہشات جمع کرتی ہیں تو خالی کھانا پینا مت جمع کیجیے, کچھ اعلیٰ درجے کی خواہشات بھی جمع کر لیں کہ اچھا سدرۃ المنتہا سائٹ سینگ ٹور کوئی ہوگا وہاں پر اور آپ جا کر دیکھیں گی. اندہ جنت المأوا, جہاں پاس جنت المأوا ہے, اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا, نہ نگاہ چندیائی نہ حد سے بڑھی, اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. یعنی پورے حواس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروا دیا گیا غیب کے عالم کا. نبی سراپا یقین ہوتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا, بھئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو لہٰذا چونکہ ذمہ داری غیر معمولی ڈالی گئی ہوتی ہے انبیاء کے اوپر, تو ان کی ٹریننگ کا طریقہ بھی غیر معمولی ہوتا ہے. غیر معمولی مشاہدات ان کو کرا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے. تو ان کو چھوڑ کر جو وہ تعلیمات لے کر آئے ہیں, اب کن چیزوں کے پیچھے لوگ پڑے ہیں. افرائیتم اللات والعزا, اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں مگر چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى, حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. ام للانسانی ما تمنا, کہ انسان جو کچھ چاہے وہی اس کے لیے حق ہے, چاہتیں اس کی حق بن جائیں گی. یعنی آخرت کا ذکر ہے کہ جو چاہے گا اس کے حساب سے آخرت آئے گی, ہماری چاہتوں کی بنیاد پر, ہماری چاہتوں کے حساب سے, ہمارے بنائے ہوئے معیار پر آئے گی. کیسے ہو سکتا ہے؟ یا یہ کہ صرف چاہنے سے آ جائے گی کہ ہم خواہش کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے اور اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا؟ ہو نہیں سکتا. دنیا کا ہر کاروبار جب کرنا شروع کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, پلاننگ ہوتی ہے, پھر محنت ہوتی ہے, بھاگ دوڑ کوشش ہوتی ہے, جد و جہد ہوتی ہے, تب کہیں جا کے بدلے میں کچھ ہاتھ آتا ہے. تو کیا آخرت صرف سوچنے سے مل جائے گی, صرف تمنا کرنے سے مل جائے گی؟ ہو نہیں سکتا. فللہ الاخرت والاولا, دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں, ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. شفاعت کا کئی مقامات پر قرآن میں ذکر آیا ہے اور اکثر مقامات پر شدت سے نفی آئی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے. اور کچھ مقامات پر الا کہہ کر ایکسیپٹ کچھ ایکسیپشنز بیان کر دیے گئے، کچھ استثناءات بھی ہمیں وہاں پر ملتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی اجازت عطا کرے گا کہ وہ شفاعت کریں۔ حدیث میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء، دین کا علم رکھنے والے اور شہداء۔ یہ لوگ دوسروں کے لیے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی کہ جن کو بخشنے کا اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہو۔ اب ہم کہیں کہ فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، بات کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایگزام کا رزلٹ آ جاتا ہے، ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹیچرز کو پتا ہے کہ کس کو میں نے پاس کیا ہے، کس کو پاس نہیں کیا، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے نا۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب رزلٹس اناؤنس ہونے ہوتے ہیں تو کسی گیسٹ آف آنر کو بلا لیتے ہیں، کسی معزز ہستی کو بلا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نتیجوں کا اعلان کروایا جاتا ہے۔ تو یہ آنے والے کے لیے آنر ہے ایک طرح سے۔ تو بالکل انبیاء، شہداء اور دین کا علم رکھنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی بخشش کا اعلان کروا دے گا تاکہ ان لوگوں کا، جو انبیاء اور شہداء اور صالحین ہیں، ان کا بلند درجہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کتنے آنرڈ ہیں، کہ گیسٹس آف آنر کی طرح ان کا وہاں پر مقام ہوگا۔ اور جن کو بخشنے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا، اگر یہ سفارش کریں گے اور کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، لیکن جن کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ان کو نہیں بخشنا، ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی انبیاء نے دعا کی، بخشش کی دعا کی، لیکن ساری کی ساری ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ دنیا میں جو ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں نا، وہ دراصل آخرت میں سفارش یا شفاعت بن جائے گی۔ شفاعت کیا ہے؟ کسی کو بخش دینے کی خواہش کا اظہار کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو فلاں کو بخش دے۔ دنیا میں بھی دعائیں مغفرت تو یہی چیز ہے۔ تو انبیاء بھی دعائیں مغفرت انہوں نے کی، اور انبیاء کی دعا بعض کے حق میں قبول ہوئی دنیا میں، بعض کے حق میں نہ قبول ہوئی۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والد کے لیے قبول نہیں ہوئی۔ ہم کہیں کہ بھئی وہ تو کافر تھے، تو ظاہر ہے کافر کے لیے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن جب مسلمان مسلمان کے لیے سفارش کرے گا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اور سفارش کے بھروسے پر عقیدہ آخرت ہمارا کمزور پڑ گیا اور ہم عمل سے فارغ ہو گئے۔ آخرت کو ماننے کے باوجود گناہوں سے نہیں بچتے، اس لیے کہ اطمینان ہے نا کہ کچھ بھی کر لیں اللہ کے رسول ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی کچھ مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کی، یعنی کہ سفارش کی، شفاعت کی، قبول نہ ہوئی۔ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ میں، ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 80 میں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حق میں، اور یہ کون ہے؟ منافق۔ منافق کون ہوتا ہے؟ کافر نہیں، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن منافق ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر ہی تو کوئی منافق بنتا ہے، کلمہ پڑھے بغیر تو منافق ہو نہیں سکتا۔ تو یہ مسلمان ہی تھے، کہہ دیا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجئے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے، فلی یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا ان کو، تو شفاعت ریجیکٹ ہوئی نا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہے، بندے ہیں، عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہوگا، کچھ لوگوں کے حق میں شفاعت ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ ہم پڑھیں گے آگے سورہ مزمل میں کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ اس دن کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں دے گی، کریں گے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہے شفاعت حقہ کا تصور۔ اور باطل شفاعت کیا؟ کہ جس کے حق میں جس نے کہہ دیا، اللہ مجبور ہو جائے گا قبول کرنے پر، اللہ پر نعوذ باللہ کوئی پریشر ڈلوا کر اپنی بات منوا لیں گے۔ تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا اللہ کا اندازہ کرنے کا حق تھا۔ اللہ اللہ ہے، اپنے معاملات میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، خود فیصلے فرماتا ہے، اس کی بادشاہی میں کسی کو بولنے کی مجال نہیں۔ ایمان انسان رکھتا ہے، تو وہ عمل کرتا ہے، اپنی خطاؤں سے ڈرتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر چھوٹی موٹی بھول چوک جو ہو گئی اس پر اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخشش ہو جائے. شفاعت کے اوپر بخشش کا بھروسہ نہیں رکھتا، یہ یاد رکھیں، یہ فرق ہے. اور شفاعت کے نام پر گناہوں میں جری نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے عمل اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور کنٹنجنسی پلان کے طور پہ کہ ان کیس ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے، پھر ان چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ شفاعت کام آ جائے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں. اِن یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. بہت خوبصورت آیت ہے، زن سے اللہ ہمارا کسی طرح پیچھا چھڑوا دے. گیس ورک جو ہم کرتے ہیں نا کہ آئی تھنک یوں ہوگا، میرا خیال ہے یوں ہوگا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اللہ تعالیٰ نمازوں کے بارے میں پوچھے گا، میرا خیال ہے بس یہ ہے کہ بھئی دیکھو نا، جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، کسی کا دل مت توڑو. میرا نہیں خیال کہ اللہ اتنی پٹی پٹی باتوں پر پوچھے گا. سو واٹ اگر نیل پالش لگا کے وضو کر لیا، یہ سب کیا ہے؟ زن. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، زن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں بالکل کام نہیں آنے والا. گیس نہیں کیا جا سکتا آخرت کو کہ یوں ہوگا یوں ہوگا، دنیا کا معمولی امتحان گیس پہ نہیں چلتا، کہاں آخرت کا امتحان. امیجن کریں کہ کورس ایک طرف پڑا ہے اور ہمارا بچہ جو ہے وہ گیس پیپر خود ہی بنا کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر سے جمع کر کے چیزیں. تو بہت ضروری ہے کہ انسان صحیح معلومات حاصل کرے. اگر معلومات غلط ہے، بیس غلط ہے، ڈیٹا غلط فیڈ کیا گیا، رزلٹ غلط نکلے گا. معلومات غلط ملے گی، تیاری غلط ہو جائے گی. درست عقیدہ ہونا بنیادی اہمیت رکھتا ہے اگر ہمیں عمل درست کرنا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ اور مطلوب نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کا مبلغ علم یعنی علم کا سورس بس یہی کچھ ہے. لمیٹڈ ویژن، ٹیوب ویژنڈ لوگ، محدود نظر والے، تنگ نظر، محدود علم، محدود عقل، صرف اور صرف ایکوائرڈ نالج، صرف اور صرف دنیا کا علم ان کے پاس ہے اور وہی کا علم، اسے آنکھ انہوں نے بالکل بند کر لی اپنی. تو کیا کریں، بےچارے محدود ہیں، اور اس محدودیت کی وجہ سے پھر کل اللہ کے ہاں یہ ریجیکٹ بھی کر دیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے، مردود بھی ہو جائیں گے. کیوں اپنے آپ کو محدود کیا جب اللہ تعالیٰ نے اور اتنا کچھ بتایا تھا، کیوں نہ اس پر عمل کیا. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بمن اھتدا، یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنی نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی؟ وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا جہاں جہاں قرآن میں ذکر آتا ہے لگتا ہے کہ اللہ کو ٹوٹ کے پیار آتا ہے ان کے اوپر. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی تعریف کے بغیر ذکر آگے چلا گیا ہو، کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی بات ان کی بیان ہو جاتی، حالانکہ مضمون پورا ہو گیا فی صحف موسیٰ کے اوپر، لیکن نہیں. کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جس نے کہ وفا کا حق ادا کر دیا. تو ہم دیکھیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے بارے میں کیا گمان رکھتا ہوگا، اللہ کی نظر میں ہم پتہ نہیں کیسے ہوں گے، ہم نے کتنا اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کیا. ہم کتنے اللہ کے ساتھ فیتھفل ہیں، کتنے وفادار، کتنے لائل ہیں. اور کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں؟ یہ تھا جو یہاں قرآن میں لکھا ہے، اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، جس کی اس نے سعی کی ہوگی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی سعی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور اس کی پوری جزا اس کو دی جائے گی. کوشش کا ذکر بار بار آ رہا ہے. دنیا میں تو جو امتحان ہوتے ہیں تو وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، نتیجہ دیکھا جاتا ہے. ایک شاگرد ہے، چاہے اس نے 100 گھنٹے پڑھا ہو، پیپر اچھا نہیں کر سکا، 100 گھنٹوں کی محنت ضائع، نل اینڈ وائڈ ہو گئی. اللہ جو ہمارا امتحان لے رہا ہے دنیا میں، اس میں اللہ ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے بلکہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. کوشش کتنی کی یہ دیکھا جائے گا. جس نے 100 گھنٹے لگائے اس کو 100 گھنٹوں کا اجر دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا ہو، صفر. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام 950 برس کی تبلیغ کی، نتیجہ کیا نکلا؟ مٹھی بھر لوگ ایمان لائے. تو مٹھی بھر لوگ جو اینڈ ریزلٹ ہے، ہم تو اس مٹھی بھر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، اللہ وہ نہیں دیکھتا کتنے لوگ ایمان لائے، کتنوں نے مانا. اللہ وہ 950 سال دیکھے گا. اتنی محنت کی، محنت کے حساب سے اجر دے دیا جائے گا. ہر شخص کی ذمہ داری اس کے اپنے اوپر ہے. صاف یہاں بتا دیا گیا، کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے آگے نہیں آئے گا، نہ پیشکش کرے گا نہ اٹھائے گا. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. کسی کے اچھے یا برے اعمال دوسروں کو فائدہ نہیں دیں گے. ہاں، اس عمل کو دیکھ کر کسی اور نے عمل کیا تو پھر عمل کرنے والا بھی فائدے میں ہوگا، اور جس کو دیکھ کر کیا گیا ہوگا اس کا بھی اچھا اثر رہ جائے گا. تو کوئی اچھا برا عمل انسان کا اپنا کسی دوسرے کے لیے نہ فائدہ مند ہوگا نہ نقصان دہ ہوگا. ہاں، کون سے اعمال دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ وہ جو کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیے اور جو حدیث میں واضح طور پر بیان فرما دیے گئے. ہم اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے کسی عزیز کو، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث کے حساب سے وہ کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز استغفار. حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، زندہ لوگوں کا تحفہ مردوں کے لیے ان کے لیے استغفار کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے قبر میں دفن مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی مومن یا کسی دوست کی طرف سے دعائے مغفرت کا تحفہ پہنچے. جب دعا کا تحفہ اس کو پہنچتا ہے تو اس کو دنیا اور مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اب دیکھیں قبر کیا جگہ ہے، کوئی جا کر واپس تو نہیں آیا کہ کوئی بتائے کہ وہاں پہ کیا چیز کام آتی ہے. پھر وہی گیس جو پیچھے ہم نے پڑھا، ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے مگر گیس کی، کہ ہمارا خیال ہے یہ بھی پہنچ جائے گا، ہمارا خیال ہے یہ بھی پہنچ جائے گا. تو ہم کیوں گمان کے اوپر چلیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق بتا دیا؟ کون قبر سے اٹھ کر آیا جو بتائے کہ یہ چیزیں کام آئیں، تم نے یہ بھیجا تھا وہ ملا اور تم نے جو یہ بھیجا تھا وہ نہ ملا؟ اور ہمیں بھی کون بتائے گا کہ قبر میں جانے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ باہر جو لوگ پھر رہے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، سورج نکلا ہوا ہے، لیکن ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہم کس طرح آتے ہیں؟ ہم بعض دفعہ موزے بھی پہن کر آتے ہیں اور زیادہ ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے کہ یہاں کا موسم بالکل ڈفرینٹ ہے. جو اس کمرے کے اندر نہیں آیا وہ سمجھ نہیں سکتا اس کمرے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے شال کی بھی ضرورت پڑ گئی ہو، اتنی سخت بعض دفعہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اے سی کی کولنگ اتنی تیز ہو جاتی ہے یہاں پر. تو جو یہاں سے آ کر گیا وہی بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ہو سکتا ہے جب آپ شال یا اپنے ساکس لے کر آئے تو کوئی راستے میں ہنس رہا ہو کہ اتنی تو گرمی ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں شال اور ساکس لے کر جا رہی ہیں، موزے لے کے جا رہی ہیں. اس کو ہنسنے دیں، آپ کو اپنی خیریت چاہیے یہاں پر. تو ہم اس کے حساب سے تیاری کر کر آتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا ہم کو کہ ہم کیا اعمال کریں، اور کوئی بتا نہیں سکتا کہ جو قبر میں چلے گئے ان کو کیا چیز پہنچتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا، اس کو جنت میں بلند درجات عطا کیے جائیں گے، اور وہ پوچھے گا کس وجہ سے میرا درجہ بلند کیا گیا. تو کہا جائے گا کہ تیرے واسطے تیری فلاں اولاد نے دعائے مغفرت کی تھی، اس وجہ سے. اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے کہ نیت ضروری ہے, ہم نیت کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا. نہیں, اولاد صدقہ جاریہ ہے. اولاد جو نیک کام کرتی ہے والدین کو آٹومیٹکلی اس کا اجر جو ہے پہنچ جاتا ہے. ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, قرآن, جو نیکی کا کام کرتے ہیں, سب والدین کے اعمال نامے میں اس کا بھی اجر جا رہا ہے. اس لیے کہ انہوں نے ہم پر اپنا ٹائم, اپنا ایفرٹ, اپنا پیسہ, اپنی محبت انویسٹ کی تھی. اولاد انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ کا ریٹرن ڈویڈنڈ قبر میں بھی ملتا رہتا ہے. اگر مرنے والے نے حج نہ کیا ہو تو حج اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے, یہ بات ہمیں حدیث میں پتا چلی ہے. مرنے والے کے نام پر کھانا کپڑا وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے, یعنی ہم دیں گے تو اللہ کے نام پر, اللہ سے دعا کہ اللہ اس کا ثواب تو فلاں کو پہنچا دے. تو بات یہ ہے کہ جو ہم کسی زندہ انسان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, زندہ انسان کو ہم کھانا کھلا سکتے ہیں, کپڑا پہنا سکتے ہیں, فائدہ پہنچا سکتے ہیں, تو مردوں کو بھی ہم اسی طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان کے نام پر کپڑا دے دیں, پیسہ دے دیں, کوئی صدقہ جاریہ ان کے لیے لگا دیں جس کا ثواب ان کو ملتا رہے, یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم کسی زندہ انسان کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ اس کے حصے کی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا جو بدنی عبادات ہیں, مثلا نماز, روزہ, قرآن پڑھنا, یہ مردے کے لیے نہ نفع مند ہیں نہ مردے کو پہنچتی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, ان کا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص مرنے والے کے لیے روزے نہ رکھے بلکہ کھانا کھلائے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے نہ روزے رکھے. اب بتائیے, صحابہ سے بڑھ کر تو عالم اور مفتی کوئی ہو نہیں سکتا. بہت سے بہت جو گنجائش علماء نے نکالی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, انفرادی طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ کوئی بدنی عبادت کر کے اور اس کا ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, اجتماعی طور پر تو وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اب دیکھیں ہم نے کیا کیا چیزیں ایصال ثواب کے نام پہ رسومات ایجاد کر لی. مدرسوں سے بچے بلا کر ان کو پیسے دے کے قرآن ختم کرائے جاتے ہیں, اور پھر گنتی کرائی جاتی ہے کہ اتنے قرآن ختم ہو گئے. اور ان بے اصل رسومات پر اتنا ہمارا بھروسہ ہو گیا کہ زندگی میں پھر قرآن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. اب سوچیں کہ اگر مجھ کو یقین ہو کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرے گھر والے 100 قرآن ختم کروا دیں گے, اور ایک لفظ پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 100 قرآن میں اتنے الفاظ ہیں, اس کو یوں ملٹی پلائی کریں, 1,000,000,000 نیکیاں ہو گئیں, تو مجھے کیا کرنا ہے کہ جو میں یہاں کر بیٹھوں؟ نہیں, مزاج کیا ہے دین کا کہ نیکی انسان کی ذات سے پرپیچویٹ ہو. جو نیکی میں آپ حصہ چاہتے ہیں, ثواب آپ چاہتے ہیں, تو آپ کا ذاتی ایفرٹ اس کے اندر ہونا ضروری ہے. کسی اور کا پڑھا ہوا قرآن مجھے کیسے فائدہ دے گا, بتائیے ذرا, کوئی کنیکشن ہی نہیں میرا اس سے. یہ تو ایسی بات ہے کہ کھانا آپ کھا لیں اور صحت میری اچھی ہو جائے, دوا آپ کھائیں اور بیماری میری دور ہو, کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. قرآن اس وقت فائدہ دے گا کہ جب اس پر عمل کیا ہو یا خود کسی کو قرآن سکھا دیا ہو. یہ لالچ لے کر آتی ہے نا یہاں پر کہ چلو کسی کو کچھ بتا دیں. آپ کو یہ لالچ لے کر آئی ہے یہاں پر کہ کچھ سن لیں تو آگے کسی کو بتا دیں. یہ چیز فائدہ دے گی کہ خود ایفرٹ ڈالا ہے اس کے اندر, خود کسی کو سکھایا ہے اور کوشش کی ہے, اور خود عمل نہ کیا, خود جانے ہی نہ کہ قرآن میں لکھا کیا تھا, ساری زندگی غفلت میں گزر گئی, نہ کسی کو سکھایا اور نہ کسی کو پڑھایا. تو مرنے کے بعد کوئی ساتھ قرآن دفن بھی کر دے, یہ بھی سنا ہے کہ جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو بعض دفعہ قرآن اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں, بتائیے فائدہ ہے؟ یا اس کے بعد کوئی 100 قرآن بھی پڑھ کے بخشے, جس نے خود عمل نہیں کیا, اس نے خود نمازیں نہیں پڑھی, اس نے خود اللہ کو نہ جانا, وہ تو قبر کے اندر لا ادری کہتا رہے گا, مجھے نہیں معلوم. وہ وقت نہیں ہوگا قرآن کھول کے پڑھنے کا, وہ دنیا میں تھا. کسی کی دنیا سے جانے کے بعد ایسے انسان جس کا بھی ذکر کیا گیا, کوئی 100 قرآن بھی پڑھ کے بخش دے, فائدہ نہیں ہوگا. پانی کا ایک گھونٹ آپ پیتی ہیں, آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے تو آپ کو فائدہ دے گا. اوپر سے گڑا بھر کر انڈیل دیں پانی, کیا فائدہ ہوگا؟ پیاس تو نہیں بجھے گی. تو قرآن کی مثال بھی ایسی ہی ہے, لیکن اب یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی نہیں رہی, مقصد چینج ہو گیا قرآن کو پڑھنے کا. یہ ہدایت کے لیے پڑھا ہی نہیں جاتا ہمارے معاشرے کے اندر. تو چونکہ ہدایت اس کا مقصد نہیں رہا, تو جب مقصد چینج ہوا طریقے بھی چینج ہو گئے. اب سارے کا سارا زور جو ہے وہ صرف اور صرف ایصال ثواب کے اوپر ہے اور حصول ثواب کے اوپر, اور وہ بھی کاؤنٹر چلتا رہتا ہے تیز تیز, اتنے اور اتنے. سارا زور جو ہے وہ کوانٹیٹی, تعداد, کیا کوالٹی، کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. یہ بھی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب کسی کا انتقال ہو گیا اور لوگ آئے ہیں، اب لوگ آتے ہیں اور بلا وجہ آتے ہیں اور وہاں بولتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھیں اور اتنا بولیں تو کیوں نہ وہ قرآن پڑھ لیں. تو بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جایا جاتا ہے تو تعزیت کے لیے جایا جاتا ہے، تاکہ گھر والوں کا تھوڑا دل بہلایا جائے، مرنے والے کو کچھ اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے. جہاں تک مغفرت کی دعا کا تعلق ہے، وہ تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا محدود تو نہیں کیا دین کو. اب کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، ایک بچہ امریکہ میں ہے، ایک سعودی عربیہ میں ہے، ایک کراچی میں ہے، تو کیا یہ کہا جائے کہ نہیں جس گھر میں انتقال ہوا وہیں بیٹھ کے تم دعا کرو گے تو ہی قبول ہوگی؟ کیا ضرورت ہے ایسی پابندی لگانے کی؟ جو جہاں ہے وہ دعائے مغفرت کر لے. وسعت ہے دین کے اندر، واسع المغفرہ، ہم نے اللہ کی بھی صفت پڑھی ہے. اور ہم نے یہ فرض کر لیا کہ نہیں جس گھر میں انتقال ہوا ہوگا اسی گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو لوگ تو آتے ہی تعزیت کے لیے ہیں، بول چال ہی مقصد ہوتی ہے، تو خاموش کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خاموش کرانا ہی ہے تو شادی کے موقعوں پر بھی سب کے ہاتھ میں کے قرآن دے دینا چاہیے. اسی کہ جتنی غیبت شادی بیاہ کے موقع پر اور لوز ٹاک ہوتی ہے، موت کے موقع پہ تو پھر بھی کم ہی ہوتی ہے. اور جو رسومات ہم نے پھر بنائی اس کا اتنا بوجھ بن گیا، پھر کھانے ہیں اور پھر اس کے اوپر مزید رسومات کا بوجھ ہے، اخبارات میں اشتہارات ہیں، اور اب تو وہ سویم وغیرہ کے کارڈز بھی چھاپ دیتے ہیں. کسی کا سویم شیریٹن میں ہوا تھا. صرف بات کیا ہے؟ قرآن نہ سمجھنا، مقصد نہیں پتا. ہدل للمتقین کہا گیا، تو ہم نے زندہ لوگوں کی ہدایت کے بجائے مردہ لوگوں کے ثواب کا اس کو ذریعہ بنا لیا. قرآن کے پڑھنے پر لوگ اتنا آرگیو نہیں کریں گے، کنوینس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جتنا ایثار ثواب کی رسومات کو ڈیفینڈ کریں گے. کہیں گے چلو اس بہانے قرآن پڑھ تو لیتے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے، کوئی کہے کہ بھی پورے سال تو میں نے کھانا نہیں کھایا، تو چلو کسی کا انتقال ہوا تو اس دن ہم کچھ کھا لیتے ہیں چل کر. تو کیا انتظار کریں گے ہم لوگوں کے مرنے کا؟ نعوذ باللہ کہ لوگ مریں تو قرآن کھلے. ہمیں کیا ہو گیا؟ صرف لا علمی کا پرابلم ہے. قرآن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گا. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. بات ساری یہ ہے، جو اس تیاری کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن کو پڑھے گا وہ صحیح علم بھی حاصل کر لے گا، ہدایت بھی پا جائے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَىٰ، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے. اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی. اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، رب و شعرا. یہ ستارہ ہوا کرتا تھا، موسم بہار میں طلوع ہوتا تھا، مشرکین اس کو مبارک سمجھا کرتے تھے. کہا کہ اس میں کیا برکت ہے؟ برکت تو اس کے پیدا کرنے والے میں ہے. اللہ کو پوجو، کیا تاروں کو پوجتے ہو. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور ثمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور آندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ کہ تم جانتے ہو چھا دیا. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلی آئی ہوئی تنبیہات میں سے. بات یہ ہے، تنبیہ، خبردار، قرآن کو وارننگ کے طور پہ نہیں پڑھتے، بلکہ اگر کبھی اس نیت سے پڑھ لیں اور کوئی چیزیں پڑھ کے ڈر لگے تو پھر قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے نہیں نہیں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہم نہیں پڑھتے. کرنے کا کام کیا تھا؟ انسان غلطیاں چھوڑے. قرآن کو چھوڑ کر کیا ہوگا؟ یہ آسٹرچ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے سے فائدہ تو نہیں ہوگا. عزفت العازفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. کہ موت آگے بڑھ رہی ہے، قدم قدم چلتی چلی آ رہی ہے. کیا حال ہے لوگوں کا؟ غفلت میں، لاپرواہی میں، بے فکری میں پڑے ہیں، گا بجا رہے ہیں، مست ہوئے میں ہیں، ہدایت کی طرف توجہ نہیں کرتے. افا من ھذا الحدیث تعجبون، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، ہنستے ہو اور روتے نہیں. وانتم صامدون، اور گا بجا کر ٹالتے ہو اس کو. جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. سورۃ القمر، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اشارہ ہے ایک معجزے کی طرف. منا کے میدان کا یہ واقعہ ہے. ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور کچھ کفار مکہ موجود تھے. ان سب کی موجودگی میں چاند پھٹا, ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھ لو, تم سب اس کے اوپر گواہ رہنا. کفار نے دیکھ لیا اس کو, لیکن ہوا کیا؟ اِن یَرَوْا آیَتَیْن یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے, خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے, مگر خبردار کرنا ان پر کارگر نہ ہوا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے رخ پھیر لیجئے, جس روز پکارنے والے سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. خشان ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. پکارنے والے کی طرف دوڑے جاتے ہوں گے اور وہی منکرین اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. اس سے پہلے نوح کے قوم جھٹلا چکی, انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں, اب تو ان سے انتقام لے. ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. فہل میں مدکر, تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ فکیف کان عذابی ونذر, دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ ہے مقصد, اس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا, نصیحت حاصل کرو, اپنی آخرت سنوار لو. کون کتنی نصیحت حاصل کرتا ہے یہ اس کی نیت اور اس کے خلوص پر اس کا دار و مدار ہے. جب انسان پہلا فرسٹ ٹائم قرآن سنتا ہے ایمان پیدا ہوتا ہے, لیکن بالکل جیسے بیبی نہیں ہوتا, چھوٹا سا بیبی ایمان ہوتا ہے, کمزور سا. اور جیسے بچوں کی سمجھ بھی کم ہوتی ہے, اسی طرح شروع میں انسان کی سمجھ بھی کم ہوتی ہے قرآن کے بارے میں. بچے کی سمجھ بھی کم ہوتی ہے اور بچے کی بھوک بھی کم ہوتی ہے, تو شروع میں انسان کے اندر طلب بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی قرآن کی. اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی عقل بھی بڑھتی ہے اور اس کی بھوک بھی بڑھتی ہے. بالکل اسی طرح جب قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے تو پھر سمجھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جو بات پہلی دفعہ سمجھ میں نہیں آئی تھی دوسری دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ قرآن کی طلب بھی بڑھتی جاتی ہے. اور زیادہ پڑھیں اور زیادہ پڑھیں, اس کو جذب بھی زیادہ ہوتا ہے, ابزارب ہوتا ہے انسان کے اندر. بہت سی باتیں جو پہلے رجسٹر نہیں ہوئی ہوتی اب وہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور انسان کے اندر جذب ہونے لگتی ہیں. لیکن سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا, وقت لگتا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے. اور کب ہوتا ہے؟ جب مسلسل اس سے رابطہ جوڑ کے رکھا جائے تب. ورنہ اگر ایمان کی گروتھ رک گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن سننے کو دل نہیں چاہے گا, انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ نہیں ہوگا, وہ تو اریسٹڈ ڈیولپمنٹ ہے. پھر تو وہیں کی وہیں رک جائے گی ساری انسان کی نشو نما, ایمان کی آگے بڑھ نہیں پائیں گے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر, عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تذکر کا ذکر کیا جا رہا ہے، دو قرآن کے لیولز ہیں، ایک تذکر کا لیول ہے، ایک تدبر کا۔ تذکر کیا؟ نصیحت، یاد دہانی، ایک عورت کے طور پہ مجھے کیا کرنا ہے، میری نجات کس چیز میں ہے، ہر رشتے میں میرا کیا رول ہونا چاہیے، اللہ کو مجھے کیسے راضی کرنا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے، یہ سب تذکر ہے اور یہ بہت آسان ہے۔ قرآن کی سرفیس کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں، جو اس پہ سے ایک دفعہ گزر جائے گا تذکر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تدبر کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہر ایک کی بس کی چیز نہیں ہے، یہ ایک اسپیشلٹی ہے، یہ مشکل ترین کتاب ہے تدبر کے لحاظ سے، تذکر کے لحاظ سے آسان ترین، تدبر کے لحاظ سے مشکل ترین۔ کئی علوم لوگ حاصل کرتے ہیں تب کہیں جا کے وہ قرآن میں تدبر کا حق ادا کرنے کے کچھ نہ کچھ قابل بنتے ہیں۔ عربی زبان، حدیث اور جاہلی زمانے کی شاعری، فقہ اور بہت سے علوم اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ پھر اس میں سے فقہ کے قوانین جو ہیں وہ نکالے جا سکیں، شریعت کے احکامات اس میں سے نکالے جا سکیں اور سمجھے جا سکیں۔ تو علم اپنی جگہ، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی ضروری چیز تقوی اور خلوص اور نیت کا درست ہونا، خدا خوفی۔ اس کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، ستر سال بھی لگا دیتے ہیں قرآن میں، آخر میں پھر بھی کہتے ہیں واللہ عالم، حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تدبر کے لحاظ سے ایسی کتاب ہے جس کا کوئی سمجھیے کے نیچے سرا نہیں ہے۔ انسان جتنا گہرا اس میں جائے گا اتنی حکمت کے موتی پا لے گا۔ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا ہے، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والی کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پوچھا جا رہا ہے نا مجھ سے اور آپ سے، ہے کوئی؟ صدا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کوئی ہمت والا جو آئے؟ لوگ تو کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بالکل ہی سمجھ میں آتا، بالکل یاد نہیں ہوتا۔ لوگوں کی بات ایک طرف، رب فرما رہا ہے یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو رب کی بات پہ بھروسہ کر کے اور آگے آئے، اس کو سیکھنے کی ہمت کرے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا ہم ہر اس شخص کو دیتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں، چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، چکھو اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا مزہ۔ لیکن چوائس ہے نا انسان کے پاس کہ یا تو وہ عذاب کا انتظار کرے کہ عذاب آئے تو پھر اس کو بات سمجھ آئے، اور دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے دل کھول دے، اللہ کی کتاب اگر سمجھ جائے گا تو عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کی کتاب سے علم الیقین حاصل ہو جائے گا اور برے انجام سے بچ جائے گا، علم حاصل ہو جائے گا۔ تو عقل کا تو کام یہی ہے کہ انسان کتاب کو اپنے لیے اختیار کر لے اور عذاب کا انتظار نہ کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا، اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کا مزہ۔ تو کیوں، ہم کیوں اپنے لیے اس انجام کو پسند کریں؟ ہم کیوں نہ اس قرآن کی، اللہ کے کلام کی مٹھاس اپنی زندگیوں میں لے آئیں؟ جب میٹھی چیز سے شفا ہو سکتی ہے تو پھر زہر کا انتظار انسان کیوں کرے؟ زہر تو شفا نہیں دیتا، وہ تو بس ہلاک کرتا ہے۔ تو جہنم کا عذاب ہدایت کا باعث تو نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن فائدہ نہ ہوگا اس وقت سمجھنے کا، اور نہ ایمان کا فائدہ ہوگا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی باغات میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، سچی عزت کی جگہ، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، ایلیویٹڈ پوزیشن ہوگی۔ سورہ یونس میں فرمایا تھا قدم و صدق، مقام ان کا ہوگا سچائی کا۔ سچائی کو چھوڑ کے تو پھر یہ بلند درجے حاصل ہو نہیں سکتے۔ مقعدی صدق، سچائی کی جگہ، سچائی کی نششت، اور کہاں؟ عند ملیک مقتدر، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اور وہ کون ہے؟ الرحمن۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا۔ سورہ رحمان، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی، بہرحال مضمون سے وہ مکی ہی لگتی ہے۔ الرحمن، اللہ کا نام، اللہ کے ساتھ یہ بدل کے طور پر آتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ تم اللہ کہو یا رحمان، بات ایک ہی ہے، تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تو یہ اللہ کا بدل ہے، اللہ کے نام کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن ہے اس میں، جیسے کوئی تھاٹے مارتا ہوا رحمت کا سمندر ہو، بے تحاشا رحم فرمانے والا۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اس رحمت کا ظہور قرآن کی شکل میں ہوا۔ علم القرآن، انسان کی فلاح اور نجات اور خوشی اور چین اور سکون کا ذریعہ۔ جو اللہ کی دامن رحمت میں آنا چاہتا ہو، اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ دنیا میں تو انسان کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا اظہار، یعنی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی جنت کے لیے تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ تو اب دیکھیں، سب سے حسین اللہ کا نام رحمان، سب سے اعلی ترین علم قرآن۔ قرآن کے بارے میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کلام کو، اللہ کے کلام کو، باقی تمام علوم پر وہ فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ کو اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔ افضل ترین، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ بہترین نام، بہترین علم، اور بہترین تخلیق، خلق الانسان، جس کے بارے میں فرمائے خلقتہ بیدی، میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کیا شان ہے انسان کی۔ اور مخلوقات کو ہم دیکھیں، کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، کچھ ٹمڈ ہوتے ہیں جانور، کچھ بہت بہادر ہوتے ہیں، کچھ سدھائے جا سکتے ہیں، کچھ نہیں، کچھ چالاک ہوتے ہیں، کچھ مکار ہوتے ہیں، کچھ بے وقوف ہوتے ہیں، کچھ بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ کچھ پانی میں رہتے ہیں، کوئی ہوا میں، کوئی برف میں اور کوئی ریگستان کے اندر، ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ان کو لے جایا جائے تو رہ نہ سکیں۔ لیکن انسان کو دیکھیں، جو جو جانوروں میں صفات ہیں سب انسان میں جمع ہیں اکٹھی، ہر جگہ یہ رہ سکتا ہے، اعلیٰ ترین افضل ترین مخلوق ہے۔ کوئی جانور انسان سے کام نہیں لے سکتا، انسان جانوروں کو سدھا لیتے ہیں، کام لے لیتے ہیں۔ اور اس انسان کی سب سے بڑی خوبی، سب سے اس کا بڑا شرف، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اب یہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو۔ اور انسانوں کی صلاحیتوں میں سے چوٹی کی صلاحیت، سب سے اعلیٰ صلاحیت، آرٹیکولیشن، قوت بیان، انسان کے جتنے بھی آرگنز ہیں ان میں ہائیسٹ ایوالوڈ آرگن برین ہے، اور برین کے اندر بھی بہترین حصہ سپیچ سینٹر کا ہے جہاں سے ہم بات کرتے ہیں۔ لہذا بہترین صلاحیت، بہترین مخلوق، بہترین کلام اور اللہ کا بہترین نام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، بہترین صلاحیت اس میں سے بیان کی صلاحیت ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو بہترین علم پر لگائے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر۔ ضرور اپنی زندگی میں سے ایک حصہ اس کے لیے نکالے، بالکل اس کو اگنور نہ کر دے، اللہ کی رحمت میں خود بھی داخل ہو، دوسروں کو بھی اس کی طرف انوائٹ کرے۔ زبان کے بیان کے غلط استعمال سے لوگ اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور مخلوق آپس میں بھی لڑ پڑتی ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ علامہ البیان، بیان کی طاقت، اور بیان کا جو اللہ نے انسان کو ایک ٹیلنٹ دیا ہے، اس کا غلط استعمال انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف ہے رحمان اور ایک طرف ہے انسان، اور انسان کو رحمان کی رحمت تک پہنچانے والی کیا چیز ہے؟ قرآن۔ اس کے بغیر ہم پہنچ نہیں سکتے، ہماری ضرورت ہے، ہماری نیڈ ہے، انسان محتاج ہے قرآن کا۔ ہم کوئی کارنامہ نہیں کر رہے اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں، یہ تو ہماری بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، بنیادی انسانی ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ والارض وضعها للانام، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور دانا بھوسے والا بھی اور خوشبو والا بھی۔ یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ہمارا کھانا پیک کیا ہے نا، انٹچ بائی ہیومن ہینڈ، کیسے کیلا نکلتا ہے اندر سے صاف ستھرا، بالکل کیا ہائیجین ہے میرے رب کی، اور کیا خوبصورت رنگ بھی اتنا اچھا، خوشبو بھی اتنی اچھی، ڈیزائن بھی انیوژل، اور مزہ بھی کتنا اچھا۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کیا شانیں ہیں تمہارے رب کی۔ یہ آیت سورہ رحمان میں 31 دفعہ آئی ہے، 31 times، تاکہ بار بار غور کرے انسان۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا اوشن کرنٹس کے بارے میں، وارم واٹر کرنٹس، کولڈ واٹر کرنٹس ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ملتے نہیں۔ بعض دفعہ کھاری پانی، میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ملتا نہیں۔ کس نے تھاما ہے ان کو؟ کون سا انویزیبل پردہ ہے ان کے بیچ میں؟ فبئی آلائی ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے، ٹرانزیشنری ہے، ٹیمپرری ہے۔ کیوں دل لگاتے ہو یہاں پر اتنا؟ جب پتہ ہے ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور صرف تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. تو فانی کے ساتھ کیوں دل لگائے, کیوں نہ باقی رہنے والے کے ساتھ انسان انویسٹمنٹ کرے. ذو الجلالی والاکرام, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو ان ناموں کا حوالہ دے اور دعا کرے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن, زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں, ہر آن وہ نئی شان میں ہے. کائنات کوئی فنشڈ پروڈکٹ نہیں ہے, لمحہ لمحہ نئی تخلیق ہو رہی ہے. آج ہبل ٹیلیسکوپ نے ہم کو یہ بتا دیا, کہیں گیلیکسیز کی موت آ رہی ہے, کہیں کوئی نئی گیلیکسیز پیدا ہو رہی ہیں, کسی کی قیامت ہے اور کسی کی ابھی پیدائش ہی ہے. ہر طرف اللہ نئے کام کے اندر انوالو ہے, کوئی سٹیگنیشن نہیں آ گیا اس کی کریشن کے اندر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے زمین کے بوجھو, ان قریب ہم تم سے پاس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں, پھر دیکھ لیں گے تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جن اور انس, اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو, نہیں بھاگ سکتے, اس کے لیے بڑا زور چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, پھر کیا ہوگا اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جنوئنس, تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اب اس میں انسان سوچے کہ جہنم کا ذکر ہے تو اس میں کون سی نعمت کی اور کون سی رحمت کی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس میں بھی بڑی رحمت ہے. قیامت کا آنا ضروری ہے تاکہ ظالم لوگ اپنے ظلم کی سزا پائیں اور مظلوموں کو ٹھنڈک ملے, ان کو پتا چلے کہ ہاں جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا تھا دنیا کی عدالت میں تو نہیں پکڑے جا سکے. ہٹلر جیسا انسان جس نے کہ لاکھوں کو قتل کیا, اس کو ایک ہی دفعہ مار سکتے تھے اگر ہاتھ آ جاتا, وہ تو خودکشی کر لی اس نے, تو ایک ہی خالی موت آئی, اس کو لاکھ موت آنی چاہیے تھی, انصاف کا تقاضا تو یہ تھا. اور ہر ہر انسان جو ٹارچر ہوا تھا اس پر وہ سارا ٹارچر گزرتا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر قیامت آئے تاکہ جن جن پر ظلم ہوا ہے ان کو پتا چلے ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا گیا. اور دوسرے یہ کہ جہنم کا ذکر, یہ بھی بڑی رحمت ہے انسان کے لیے تاکہ اس کو وارننگ مل جائے, تاکہ وہ اپنی تیاری کر لے. ہاذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون, اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے, اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں. اللہ کا خوف بڑی چیز ہے, انسان کو اپنے مقام بندگی پر قائم رکھنے والی چیز ہے. انسان ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے خوف کی وجہ سے کہ حساب دینا ہے, کاہل رہ نہیں سکتا, اٹھ کے پڑھنی ہے نماز, خوف ہے, ظالم ہو نہیں سکتا, خوف ہے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا کہ میرا حساب اللہ لے لے گا. خود غرض ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ خود غرض اگر ہو گئے تو کیا ہوگا اللہ کے ہاں. اپنا مال سمیٹ کے اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ حق للسائل والمحروم تو نکلا نہیں اس میں سے. تو یہ خوف بڑی چیز ہے, یہ انسان کو جنت تک پہنچانے والی چیز ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور باغ, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں دو چشمے رواں, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے, اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ, جنن کہتے ہیں فریش توڑا ہوا پھل, یہ نہیں کہ گرا پڑا یا کولڈ سٹوریج میں رکھا ہوا یا کتنے دنوں سے ٹھیلے پر پڑا ہوا، نہیں، بالکل فریش، فارم فریش، سن کسٹ وہ فروٹس لا کر دیے جائیں گے۔ ڈالیاں جھکی پڑ رہی ہوں گی، یہ بھی تو بہت عاجزی کرنے والے لوگ تھے دنیا میں، جتنی اللہ ان کو نعمتیں دیتا تھا اتنا ہی جھکے رہتے تھے، تو ویسا ہی بدلہ مل گیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور، کیسا تصور آ رہا ہے نا، ان اینڈنگ، جیسے کبھی آپ دیکھیں شیشے کے اندر ریفلیکشن، ایک شیشہ اور آپ کے پیچھے بھی کوئی شیشہ ہو، آگے بھی شیشہ ہو، تو ریفلیکشن پر ریفلیکشن پر ریفلیکشن بنتا چلا جاتا ہے، ان اینڈنگ، لگتا ہے کہ لا متناہی سلسلہ ہے جنتوں کا اور نعمتوں کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، خیرات حسان یعنی سوفسٹیکیٹڈ بیوٹی کی بات کی جا رہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ حوروں مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ حوروں کی بات آ رہی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ دیکھیں دنیا کی عورتیں الگ ہیں، حوریں تو اسپیشل مخلوق ہے جو جنت کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ نے جواب دیا دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے، میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں۔ یعنی جو دنیا کی مومن خواتین ہوں گی وہ حوروں سے بہت بہتر ہوں گی۔ اچھا جب ہم خواتین پڑھتی ہیں نا اور اپنے ہسبینڈ کو امیجن کرتی ہیں حوروں کے ساتھ، تو ایسا کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، کتنی جیلسی ہوگی، آٹھ دس پندرہ پتہ نہیں چاروں طرف گھیر کر اور میاں صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے۔ تو یاد رکھیں کہ جنت وہ جگہ ہے سلامتی کی، یہاں پہ جلن، جیلسی، رشک، حسد کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ بہت فائدہ ہے۔ آپ اس حور کو خیمے میں بٹھائیے گا میاں کے پاس اور خود اپنی فرینڈ سے ملنے چلی جائیے گا آرام سے شاپنگ کرنے، کوئی ڈانٹ نہیں پڑے گی واپسی میں کہاں چلی گئی تھی۔ لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سب قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام۔ اللہ کا نام اور اس کا کلام، یہ دو چیزیں ہیں جو اس جنت کی قیمت ہیں، جو اس کو پکڑ لے راستہ دکھا دیں گی اس جنت تک پہنچنے کا۔ سورۃ الواقعہ، واقعہ مطلب واقع ہونے والی چیز، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبه خافضه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، تہو بالا کرنے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ دنیا کا تو حال بتا دیا، وہ تو گئی، مٹ گئی، فنا ہو گئی، برباد ہو گئی، اعمال برباد نہیں ہوئے، وہ باقی ہیں، انسان ختم نہیں ہوا، وہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تین گروہوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنہ دائیں بازو والے, سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, یہ ہیں پاسرز کامیاب. واصحاب المشأمہ اور بائیں بازو والے, تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا, یہ ناکام فیلئرز. اور اب والسابقون السابقون, اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں. فاستبقوا الخیرات پوزیشن ہولڈرز, ساریو الی المغفرہ والے لوگ, دوڑ لگانے والے اپنے رب کی طرف. فبذالک فلیتنافس المتنافسون کا چیلنج لینے والے, کہ کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکیوں میں کمپیٹ کرو. اولئک المقربون وہی تو مقرب ہیں, فی جنات النعیم نعمت بھری جنتوں میں. ثلت من الاولین اگلوں میں بہت سے ہوں گے. وقلیل من الاخرین پچھلوں میں کم, صحابہ میں سے زیادہ, ہم میں سے کم. کوئی بات نہیں, اس تھوڑے کو دیکھ کر دل تھوڑا مت کریں, گنجائش تو ہے نا, ویکنسی تو ہے, ہمت والے کوشش کریں, کمند اپنی پھینکیں اس کے اوپر, اور سابقون آج بھی بن سکتے ہیں. علی سرر موضونہ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے, ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے, شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے, جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا, اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں, اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہے استعمال کریں, اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. الا قیلن سلامن سلاما, جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. یہ تو بتا دیا نا سابقون السابقون کا. دنیا میں آپ دیکھیں, دنیا میں تو ہم غلام کی حیثیت رکھتے ہیں نا, ہم عبد ہیں اللہ کے. جس کو فرعون جیسی دولت بھی ملی, بس سمجھے اتنا ملا جیسے کوئی اپنے نوکر کو دے دے. ہم کہاں رکھتے ہیں نوکروں کو, سرونٹس کوارٹر میں رکھتے ہیں نا, جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. تو دنیا میں فرعون بھی بس کہاں رہا, اس کا محل بھی کیا تھا, ایک سرونٹس کوارٹر کی طرح تھا بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آخرت میں ہم اللہ کے مہمان کی حیثیت سے پیش ہوں گے, تو سوچیں پھر کیا استقبال کرے گا اور کیا مہمان نوازی کرے گا. تو دل میں ارمان ہونا چاہیے, کریونگ ہونی چاہیے رب کا مہمان بننے کی. وہ اصحاب الیمین اور دائیں بازو والے, ما اصحاب الیمین دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بےخار بیریوں میں اور تہ بتہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے. اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن بنا دیں گے. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے, وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ایک بڑھیا نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی. وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی. آپ نے لوگوں سے فرمایا اس کو بتاؤ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ان کو خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو باکرا بنا دیں گے. تو یہ دنیا کی عورتوں کا حال ہے کہ یہاں تو ہم بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور رنکلز بھی, لیکن جب وہاں جائیں گے تو اللہ نئے سرے سے نئی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کرے گا. اب ذکر ہے وہ اصحاب الشمال, ما اصحاب الشمال, اور بائیں بازو والے, بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم, جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے. تو خوشحال لوگوں کے لیے بڑی وارننگ ہے اس کے اندر. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے, خوشحال لوگ ہی کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا, پھر اس میں آگ لگا دے گا. مسلم میں حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی. پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے, تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے. مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں کھایا یا پیا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتاری. اسے یہ مترفین ہی کرتے ہیں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا پانی بیمار اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے بائے بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے ایک کے بعد ایک سوال، جیسے ہیمر کیا جاتا ہے کسی چیز کو، ان کی ریزسٹنس کو جو دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں ان کو توڑنے کے لیے، اس میں کریک ڈالنے کے لیے ایک کے بعد ایک سوال. سوچتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے، کیوں تم نے اپنے دماغ بند کر لیے ہیں، کیوں تعصب کا شکار ہو گئے ہو. افرائیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا کہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ان سب کے جواب میں کہنا چاہیے بل انت یا رب، بلکہ اللہ تو ہی کرتا ہے یہ سب کام. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ افرائیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھز بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اس کو سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ افرائیتم النار اللتی تورون، کبھی تم نے یہ خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا. فسبح باسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، سبحان ربی العظیم. فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں، کیا نہیں، جو خیالات، جو باتیں، جو اندیشے، جو ذہنوں کے اندر باتیں ہیں سب غلط، سب کو نکالو. میں بتاتا ہوں صحیح بات، صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، صحیح خیال کیا ہے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. انہ لقرآن کریم، کہ یہ بلند پایا قرآن ہے، اس کی قدر تو سمجھو. فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ثبت. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے بہت پاکیزہ کے کوئی اس کو چھو نہیں سکتے. رب العالمین کا نازل کردہ ہے. کیا مقام ہے اس قرآن کا، کیا شان ہے اس کلام کی، کتنے خوش قسمت جو اس سے اپنا تعلق جوڑ لیں. اور اف بحاظ الحدیث ان تم مدہنون، اب کیا اس کلام سے تم لاپرواہی برتتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس نعمت میں اپنا نصیب تم نے یہ بنایا ہے تم جھٹلاتے ہو. اتنے بدقسمت، پھسلے چلے جاتے ہو، ہاتھ نہیں آتے کسی طرح، ماننے پر تیار نہیں ہوتے. کچھ زبان سے جھٹلا دیتے ہیں، کچھ عمل سے. جیسے حدیث میں آتا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس کا قرآن پر کچھ ایمان نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لے. ہم کہتے ہیں نا چکنا گڑا کسی کو، ہر چیز پھسل جاتی ہے، کہیں چکنائی لگی ہو تو آپ دیکھیں پانی ابزارب نہیں ہوتا. تو ایسے ہو گئے ہیں کہ قرآن جذب نہیں ہوتا ان کے اندر، سنتے ہیں اور بس پھر ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی. کیا نصیب اپنا بنایا، افسوس کرو اپنی قسمت کے اوپر، کیسے تم محروم ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ ہوگا مقربین میں سے مرنے والا، دعا کریں ہم اس میں سے ہوں۔ ابھی تو وقت ہے نا ہمارے پاس، ہم بہت کچھ ابھی کر سکتے ہیں، سب سے بڑی دولت وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور وقت اگر ہدایت کے ساتھ کمبائن ہو جائے تو کیوں نہیں مقرب بن سکتے؟ فَرَاحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو ان کے لیے راحت اور ریحان یعنی عمدہ رزق یا پھولوں کو بھی کہا جاتا ہے، ریحان اور نعمت بھری جنت، جیسے استقبال نہیں کیا جاتا اسی طرح مرنے والے کے استقبال کے لیے ہو سکتا ہے کہ فلاور کے بوکیز لے کر آتے ہوں فرشتے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، یہ بھی غنیمت۔ لیکن وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، تو اس کی توازن کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ ان هذا له الحق اليقين، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ فسبح باسم ربك العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان ربی العظیم۔ تو بڑا مقام ہے جو قرآن کا بتا دیا گیا، بڑا آنرڈ گیسٹ جیسے ہے کہ جو ہمارے حق میں سفارش کرے گا، القرآن حجت لکا او علیکا، یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے سب گھروں کے اندر قرآن ہے، کہیں نگلیکٹڈ تو نہیں؟ ایسا مہمان جسے کوئی بات ہی نہیں کرتا، سب اگنور ہی کر دیتے ہیں اس کو، وہ ایک طرف بیٹھا رہتا ہے، کوئی رخ بھی نہیں کرتا اس کی طرف، سب آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ کب یہ مجھے توجہ کریں گے، کب یہ مجھ کو اہمیت دیں گے۔ تعریف تو بہت کر دیتے ہیں، حق نہیں دیتے اس کو اس کا، تو پھر کیسے ہماری سفارش کرے گا؟ جب ہم نے اس کی دوستی نہیں کی، ہم نے اس کو معمولی سمجھا، قیامت کے دن اس کا مقام پتہ چلے گا کہ یہ تو سفارش کرنے والوں میں سے اللہ کا مقرب ایک ڈسگائز میں آیا ہوا ہے ہمارے پاس، تو ابھی اس کے جب اصل مقام پتہ چلے گا تو پچھتانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ ہم نے کیا ناقدری کی تھی، اف ہم نے کیسے اس کو اگنور کیا تھا، ہم تو لفٹ ہی نہیں دیتے تھے اس کو، رکھا رہتا تھا دنوں دنوں پڑا رہتا تھا کونے میں، اس دن افسوس ہوگا۔ تو آج اس کی قدر جان لیں۔ سورۃ الحدید، حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، آئرن، مدنی سورت ہے۔ سورہ حدید اور اس کے آگے جو صورتیں اب آئیں گی یہ مدنی دور کے آخر کی صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں میں خطاب نہ کافروں سے ہے، نہ مشرکوں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ بنی اسرائیل سے، کل کا کل خطاب مسلمانوں سے ہے۔ اور مسلمانوں میں آن این ایوریج، چونکہ بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے، تو ایوریج کے طور پہ مسلمانوں کے ایمان میں کچھ کمی آ رہی تھی، ان کا جوش جہاد اور انفاق کا شوق کچھ مدھم پڑ رہا تھا ٹوٹلی، اب اس کو ابھارا گیا ہے یہاں پر۔ یعنی یہ صورتیں بہت فائدہ دیتی ہیں اس حال میں جب مسلمانوں میں عملی طور پہ کمزوری آ رہی ہو، تو آج کے دور کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے علم میں ہے جو کچھ کے زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے علم کا کمپریہنسو یہاں پر ڈسکرپشن آ گیا، انتہائی جامع۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی قدرت کا اثر اپنے دلوں پر محسوس کرو، اس کا مقام پہچانو تاکہ اس کے کلام کا مقام پہچان سکو۔ جیسا ہم بولنے والے کو سمجھتے ہیں اتنی ہی اس کے کلام کو اہمیت دیتے ہیں، ایک بچہ آ کے کچھ کہتا ہے, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہم حقیر سمجھتے ہیں نا بچے کو, تو حقارت سے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا. ایک آئنسٹائن کی تھیوری کوئی پڑھتا ہے, آئنسٹائن کی عظمت ہے اس کے دماغ میں, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ پتہ نہیں کیا کہتا رہتا ہے, اپنی غلطی سمجھتے ہیں, اپنی عقل کی کوتاہی کہ ہم کتنے کم عقل کم علم ہیں کہ ہمیں آئنسٹائن کی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو یہی قرآن کے ساتھ ہے, اس کا مقام تو سمجھے ہے کس کا کلام, تاکہ اس کو اس کے شایان شان مقام دے سکیں اپنی زندگی میں. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو, جو کام بھی تم کرتے ہو تمہیں دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض, وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, و تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. اب کیا تقاضا ہے ان تمام باتوں کا؟ آمنو باللہ, ایمان لاؤ. اور چونکہ خطاب یہاں مسلمانوں سے ہے تو ایمان رکھو. ایک تو تم نے زبان سے اقرار کیا تھا, اب دل کے اندر بھی تو اتارو تاکہ عمل سے اظہار ہو کہ تم مومن ہو. آمنو, ایمان رکھو, باللہ و رسول ہی, اللہ اور اس کے رسول پر. اور انفقو, اور خرچ کرو, مما جعلکم مستخلفین فیہ, ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. دو تقاضے, ایمان لاؤ, خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر, جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو مانو جیسا ماننے کا حق ہے اور کھپاؤ جیسا کھپانے کا حق ہے. اللہ خوب جانتا ہے کس نے کیا لگایا اور کیا کھپایا اور کیسے مانا. ہم بھی دیکھ لیں, بہترین دنیا کے لیے, گودا دنیا کے لیے اور چھلکے اللہ کے لیے, ہولو باتیں اللہ کے لیے اور عمل سارا دنیا کے لیے, تمنا آخرت کے لیے اور محنت دنیا کے لیے. سب جانتا ہے, سب دیکھ رہا ہے کہ اس کے حصے میں کیا ڈالا جا رہا ہے, کوالٹی ٹائم یا فالتو ٹائم. تو جب تک کوالٹی ٹائم نہیں دیں گے اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو, یہ پارٹ ٹائم سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. وہ مالکم, اور کیا ہو گیا ہے تم کو, جھنجھوڑا جا رہا ہے. لا تؤمنون باللہ, تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہ رسول یدعوکم, حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو. یاد ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم نے بانڈ کیا ہے اللہ کے ساتھ, عہد کیا ہے, معاہدہ کیا ہے. کیا ہو گیا, کیوں نہیں تم اللہ کی طرف اب آتے, کیوں نہیں اپنا عہد پورا کرتے. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم, وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے, اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. اب مجھے بتائیں کون ہوگا جو اندھیروں میں رہنا پسند کرے گا؟ انسان کی فطرت میں روشنی کی خواہش موجود ہے, وہ پرورٹیٹی ہوں گے جو اندھیروں میں رہنا چاہیں گے. تو اللہ اندھیروں سے نکالنا چاہ رہا ہے, نور میں لا رہا ہے, تم نور سے ڈرتے ہو. وہ مالکم, اور کیا ہو گیا ہے تم کو, اللہ تنفقو فی سبیل اللہ, تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. صحیح بات ہے, حالات کی تبدیلی سے اجر میں فرق واقع ہو جائے گا. ایک اسلام ہے گرا پڑا, بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا غریباً, حدیث میں جو آتا ہے کہ اسلام اجنبی تھا جب شروع ہوا, ایک وقت آئے گا پھر اجنبی ہو جائے گا. جیسے کہ آج کل ہے ہمارے معاشرے میں بدعت جانی پہچانی ہے اور سنت بالکل اجنبی. قرآن کا ترجمہ نہ آنا بالکل نیچرل لگتا ہے اور قرآن کا ترجمہ آنا اچمبے کی بات بن جاتی ہے, انیوژول. ہندوؤں کی سنتوں کو فالو کرنا بالکل معمولی ہے, ایکسیپٹیبل ہے, قابل قبول ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا جو ہے وہ عجیب و غریب نمونہ بن کے رہ گیا. تو یہ تو ہے, یہ تو زندگی کا حال ہے. اور اس وقت جو کھڑا ہوتا ہے اس دین کی مدد کے لیے, تو سوچیں اللہ کو کتنا پیارا آئے گا اس کے اوپر کہ اس وقت یہ کھڑا ہوا. اس لیے کہ جو آج دین پر عمل کر رہا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہو جاتی معاشرے کے اندر. تو لہٰذا نیت انتہائی خالص ہوتی ہے آنے والوں کی, انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے, کوئی دنیا کا فائدہ نہیں, خالص ستن اللہ کے لیے. ایک وقت آئے گا ہم مدد کریں یا نہ کریں, ایک وقت آئے گا اللہ کا دین غالب ہوگا، عزت اور شہرت اور کامیابی اس کو ملے گی، اس میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ دین کے لیے کام کریں گے، لیکن اس میں خطرہ بڑا ہے، کچھ پتا نہیں کہ اب یہ ایمان کی خاطر اللہ کی خاطر آئے ہیں یا شہرت کی خاطر آئے ہیں یا کامیابی نے ان کو اٹریکٹ کیا ہے۔ اس وقت تو دین بالکل اٹریکٹیو نہیں ہے، جو آئے گا صرف اللہ کی خاطر آئے گا، حق کی خاطر آئے گا، کوئی صلہ نہیں ہے دنیا میں، لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے جو کمزوری کی حالت میں آئے، پائنیئرز بنے، اکیلے اکیلے خاندانوں میں کھڑے ہوئے، کوئی سپورٹ نہیں تھی، انہوں نے راستے بنائے، انہوں نے دوسروں کے لیے آسانیاں کی، پھر قافلہ چل پڑا۔ پیچھے آنے والے اور رہنما برابر تو نہیں ہو سکتے، پائنیئرز اور فالوورز برابر تو نہیں ہو سکتے، تو ہے کوئی جو اس چیلنج کو قبول کرے، جو لیڈر بننا چاہے؟ فالوور تو ہم ہیں، لیڈر بھی تو بنے، آگے بھی تو آئیں۔ لیکن بہرحال چاہے کمی کے اندر، چاہے ذاتی، چاہے بہتری، چاہے کمزوری، جو بھی دین کا کام کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں ہی سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، لیکن درجہ ایک نہیں ہوگا، اس میں تو فرق ہے۔ والسابقون والسابقون وہ تو نکل گئے۔ آج کل آپ دیکھیں جنت کا سودا بڑا سستا ہے، جنت کا شیئر بہت گرا ہوا ہے، خرید لیں اس وقت، ایک وقت آئے گا جب چڑھ جائے گا، پھر بہت بڑے بڑے کام کر کے بھی وہ اجر نہیں ملے گا جو آج معمولی معمولی کام کر کے مل رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس میں واقعہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت لوگوں نے سنی تو ایک انصاری صحابی تھے، ابو دہدہ رضی اللہ عنہ، وہ حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، یعنی بہت قیمتی متاع تھی، اسی میں ان کا گھر تھا، وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا دہدہ کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا دادا کے باپ، کتنی اچھی بیوی تھی نا، تو ہم بھی دعا کریں کہ ہمارے ہسبینڈ کو بھی اللہ نیکیوں کی توفیق دے اور ہم کو ان کا ساتھ دینے والا بنائے، یہ دنیا تو جانی ہے۔ اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئی۔ اب آپ دیکھیں زلزلہ جو آیا ہے نا، اور جو گھر تباہ ہوئے، اس سے پہلے اگر کسی نے اس گھر کا سودا کر دیا، اپنا گھر بیچ دیا ہوتا، تو آج وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ شکر ہے زلزلے سے پہلے میں نے اپنا گھر بیچ دیا، قیمت کھری کر لی۔ تو بالکل یہ دنیا کا حال ہے نا، یہ بھی تو تباہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آج اگر کراچی پہ زلزلہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آ جاتا ہے، تو جو کروڑوں کی جائیدادیں ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس قدر مست ہیں چیزوں کے اندر کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، کس کام کے ہوں گے؟ 2 کوڑی کی ویلیو رہ جائے گی۔ تو کیوں نہ جب تک ہمارے پاس آپشن ہے، جب تک ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں لگا دیتے اور کھپا دیتے؟ پتہ ہے تباہ ہونا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ وقت آنا ہے کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے۔ تو ابھی تو اللہ یہ آفر کر رہا ہے، پھر یہ آفر نہیں رہے گی، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ کیا ابو دہدا نے عقل مندی کا سودا کیا؟ یوم تر المومنین والمؤمنات، اس دن یعنی اب قیامت کا ذکر ہے، جب تو مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یہ نور کہاں سے آیا؟ خریدا ہے، مفت نہیں ملتا، بٹتا نہیں ہے، اپنی پسند کی چیزیں دو تو ملے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ نور میں کنورٹ ہو جائے گا۔ دراصل یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے پل صراط کا. قرآن میں تو لفظ پل صراط نہیں آیا لیکن حدیث میں ہمیں ملتا ہے، جو یہاں صراط مستقیم پہ چلا، جس نے اپنے رب کے ساتھ ٹریڈنگ کر لی، اس کو وہاں نور بھی مل جائے گا، وہ پل صراط پر بھی چل سکے گا. حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر سے جب مومن جنت کی طرف چلے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر، اور کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا. ایک جیسے ٹارچ نہیں ہوتی، چھوٹی سی ٹارچ، وہ بھی کبھی جلے گا کبھی بجھ جائے گا، اس طرح وہ اپنا سفر طے کر لے گا. پتہ یہ چلا کہ جس کی ذات سے دنیا میں جتنی بھلائی پھیلی ہوگی، جہاں جہاں تک پھیلی ہوگی، اس کا نور وہاں وہاں تک ہوگا. اس لیے کہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے نا، قرض حسن کی بات آئی ہے. قرض حسن زکات اور صدقے سے الگ کیٹیگری ہے. صدقہ، زکات، خیرات، یہ تو دیا جاتا ہے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی کمزوریاں دور کرنے کے لیے، ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے. قرض حسن دیا جاتا ہے خالصتاً دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی کمزوری دور کرنے کے لیے، دین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور دین کو نافذ کرنے کے لیے. تو جہاں جہاں تک پھر خیر پھیلا، دین پھیلا، لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئیں، وہاں وہاں تک کا نور ہوگا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق مرد اور عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو. اب پولیس رات پر ہی آئیں گے تو، لیکن کیا ہوگا کہ پولیس رات پر آ جائیں گے، جیسے دنیا میں ایمان تو انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن پولیس رات پہ چل نہیں پائیں گے، ان کا نور بج جائے گا. وجہ کیا ہے؟ عمل صالح نہیں کیا انہوں نے، تو ان کا تو نور بجھ جائے گا. ابھی اپنے ساتھی ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھو، تمہارے نور سے ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں. یعنی دنیا میں بھی ساتھ تھے تو یہاں بھی تم تھوڑا سا ہماری مدد کر دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. ابھی مومن منافق الگ الگ ہو جائیں گے. منافق عذاب میں، سمجھے نا کہ بالکل محروم، ایک دم روک دیا گیا ان کا آگے بڑھنا، روک دیا گیا. وہ ایک جگہ رک گئے، ایک دیوار آ گئی، یہ تباہی میں چلے گئے، مومن آگے نکل گئے. اب یہ پکاریں گے پیچھے سے. بہت اہم آیت ہے یہ، نفاق کے چار سٹیجز بتائے جا رہے ہیں. ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، یاد ہے ہم ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، درس سنا کرتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، کاروبار ہمارا تھا، ساتھ ساتھ ہم گھر میں رہتے تھے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالو، مومن جواب دیں گے، بلا، کیوں نہیں، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. فتنہ کیا؟ چوائس تھی، جب اللہ کا حکم سامنے آیا، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور چوائس ہے. تم نے کیوں ادھر ادھر دیکھا؟ یہ کوئی تمہاری پسند کی چیز تھوڑی کہ جو پسند آئے وہ لے لو. انہوں نے یہی کیا، جو پسند آیا لیا، باقی سب چھوڑ دیا. دنیا کی نعمتیں ان کے لیے فتنہ بن گئیں. جیسے کسی کو پین دیا جائے لکھنے کے لیے اور وہ پین کی خوبصورتی میں اتنا کھو جائے کہ لکھنا بھول جائے. اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں تاکہ آخرت حاصل کریں، ایسے گم ہو گئے نعمتوں کے اندر کہ آخرت بھول گئے. وتربصتم، اور تم نے انتظار کیا، فوری فیصلہ نہیں کیا، بیٹھے رہے، سوچتے رہے کیا کریں کیا نہ کریں، ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ. ورتبتم، پھر شک میں پڑے. شروع میں تھوڑا بہت یقین جو تھا اس میں بھی شک کے کانٹے چپ گئے سارے، بالکل چھلنی ہو گیا. آئے تھے صحیح نیت سے آئے تھے، لیکن جب اس راستے پہ آئے، ایمان کے راستے پہ، اور یہاں آرام اور نیند اور محبتوں کی قربانی کا تقاضا آیا، تو گھبرا کر واپس لوٹ گئے. حق چاہیے لیکن اتنا مہنگا نہیں، یہ بھی سب بنا رہے اور وہ بھی سب بن جائے. اب شیطان کو اور کیا چاہیے، اسی مومنٹ کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. ور تب تم، شک آیا تمہارے دماغ میں، یقین تمہارا اور چھلنی ہوا. وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور جھوٹی توقعات تم کو فریب دیتی رہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخری وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. عمل سے پیچھے ہٹے، خواہشات نے عمل کی جگہ لے لی۔ وشفل تھنکنگ، اللہ غفور و رحیم ہے، وہ تو میری مجبوری جانتا ہے، میں تو کرنا چاہتی ہوں کوئی کرنے نہیں دیتا، اللہ تو مجھ کو جانتا ہی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، چلو ٹھیک ہے کوئی صدقہ کر دیتے ہیں، چلو کوئی عمرہ کر لیتے ہیں، عمل نہ کیا تو کوئی بات نہیں، فرائض رہ گئے تو کوئی بات نہیں، چلو کچھ نوافل، کچھ مسجدوں کے اندر قالین بچھوا دیتے ہیں، کچھ غریبوں کو پیسہ دے دیا۔ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ نہیں پوچھے گا فرائض کے بارے میں۔ شیطان نے اور تسلیاں دی، وغرکم باللہ الغرور، اس دھوکے باز نے اور دھوکے دیے، اور نفاق مکمل، اپنی پسند کا دین لے لیا، جو پسند نہ آیا چھوڑ دیا، جو معاشرے کو قابل قبول تھا عمل کر لیا، جس پہ معاشرے نے دانت بھاؤں چڑھائی پھینک دیا، اور پھر سوچا کہ اس آدھے ایمان سے جنت ملے گی۔ بہت بڑا دھوکہ ہے جو کھایا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ مولا ہے تمہاری آگ، مولا ہے تمہاری دوست، تمہاری ہمدرد، تمہاری غمخوار، تمہاری دمساز، جو شکوے شکایتیں کرنی ہیں، جو رونا دھونا ہے، اسی کی گود میں بیٹھ کے کرو، بہت برا انجام۔ الم یعنی للذین آمنوا، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا ایمان لانے والوں کے لیے، کبھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل پگھل جائیں اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں۔ یہ ایک انلائٹمنٹ کا لمحہ، یہ ہدایت کی کرن جو اس اندھیری زندگی میں چمکی، اس کو دائمی بنا لینا ہے، ڈیلے نہیں کرنا۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ دل تو بالکل سخت ہے، مردہ پتھر، کوئی نیکی کی فصل نہیں زندگی کے اندر، کوئی ایمان کی رمق نہیں، کوئی بات نہیں، مایوس نہ ہو، اللہ اس مردہ دل کو زندہ کر دے گا۔ اعلمو، علم حاصل کر لو، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو مردہ زمین پر بارش پڑتی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے، مردہ دلوں پر اللہ کا کلام برساؤ، وحی کی بارش برساؤ، یہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں۔ اعلمو، جان لو، ابھی بہت خوبصورت آیت، انسان کی زندگی کے پانچ سٹیجز بتائے جا رہے ہیں، جس سٹیج میں انسان ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بچپن ہو یا ٹین ایج ہو یا پھر اس کا یوتھ ہو، پھر مڈل ایج، اس کے بعد جو بڑھاپا آتا ہے، یہ پانچ انسان کی زندگی میں مراحل آتے ہیں۔ ہر دور میں ایک الگ چیز انسان کی نفسیات کو متاثر کرتی ہے، اس کی پرائیورٹیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، بچپن کی ترجیحات اور ہوتی ہیں۔ جب آگے انسان ٹین ایج میں پہنچتا ہے تو بچپن کی چیزیں حماقت لگتی ہیں، وہ کھلونے اچھے نہیں لگتے جو بچپن میں اچھے لگتے تھے، اور جو چیز بڑھاپے میں اچھی لگتی ہے وہ مختلف ہے۔ جوانی والی چیزوں کو انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی کہ ہم کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو ہر اگلے سٹیج میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو پچھلا سٹیج زندگی کا اس کو کچھ حماقت پر مبنی ہی لگتا ہے۔ اسی طرح جو آخری سٹیج آئے گا، پچھلی ساری زندگی ایک تماشا ہی لگے گی۔ تو یہ زندگی کا پہیہ بتایا جا رہا ہے، ویل آف لائف۔ اعلمو، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل، جیسے بچوں کے ہوتے ہیں نا ایسے۔ ولہو، اور دل لگی، یہ ٹین ایج کا دور۔ وزینت، اور پھر ظاہری ٹیپ ٹاپ یعنی جوانی، و تفاخرم بینکم اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، یہ مڈل ایج آ گئی، و تکاثرن فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش، یہ بڑھاپا، کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو زرد ہو گئی، پھر وہ بھز بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی نہیں حال ہمارا بالکل، بچپن پھر جوانی کی رونقیں، وہ روپ اور رنگ اور سب، پھر وہ بڑھاپا اور پھر رنگوں کا زرد ہونا، پھر وہ روپ کا چلا جانا، اس کے بعد بڑھاپا اور توانائی ختم، اور اس کے بعد قبر اور مٹی ہو کے مٹی میں۔ دنیا میں تم ڈکے دیکھتے ہیں نا، ہر چیز ڈکے ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، آخرت وہ جگہ جہاں ڈکے نہیں ہے۔ اس کے برعکس وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر بس ایک دھوکے کا سامان۔ سابقو، دوڑو، سبقت کرو، کمپیٹ کرو، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، و جنت ارضها کارض السماء والارض، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اس میں ڈکے نہیں ہے، ختم نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہا اتارا، اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے نا کہ کون اللہ کے لیے کھپاتا ہے، کون اپنے پاس سمیٹ کے رکھتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقینا اللہ قوت والا اور زبردست ہے، یعنی میری اور آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہے، ٹیسٹ کر رہا ہے کتنا اللہ پر تمہارا بھروسہ ہے، دنیا کتنی پیاری ہے، آخرت کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ، ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہ کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی بدعت نکال لی، پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا اس کو ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ رہبانیت آپ جانتی ہیں، مناسٹک وے آف لائف جو ہوتا ہے، آرگنائزڈ مناسٹک سسٹم بدھزم میں ہے یا کرسچینٹی کے اندر ہے، دنیا کی تمام اچھی چیزوں کو چھوڑ دینا اور بالکل ہی نفس کشی کا راستہ اختیار کر لینا، سیلف انہیلیشن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو ورنہ اللہ بھی تم پر سختی کرے گا. ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر انہیں سخت پکڑ لیا. دیکھ لو اب ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں. یعنی جو اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے انسان کھائے، اچھا کھا سکتا ہے کھائے، اچھا پہن سکتا ہے پہنے، اللہ کا شکر ادا کرے، بہت زیادہ اپنے نفس کے اوپر جبر اور ظلم نہ کرے، لیکن اللہ کے دین کے دائرے میں رہتے رہتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر کوئی ان کا اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.